لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى طاب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وعافني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته على أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن كيف آپ سب لوگ ما شاء الله بارككم الله فيكم جو امید ہے خیریت سے ہوں گے ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں گے اور الحمدللہ اپنی کلاس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ نتھنگ ٹو کمپلینٹ اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ کیسی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے کل کی کلاس کے بعد کون سی آیت تھی جو سبحان اللہ آپ اس کے بارے میں سوچتے رہے ایسی ہوتی ہے نا ایک آیت ماشاءاللہ آپ کے فلاور آپ کے دیکھ کے تو آپ کی پتہ چل جاتا ہے آپ کی جو پوزیٹیو وائبس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو ہماری مل جاتی ہیں ہم سب تک پہنچ جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ آیت نمبر 60 تھی آپ کی 69 ماشاء اللہ ہر آیت اللہ کی سبحان اللہ ہر آیت اللہ سبحان اللہ کی قرآن کی خوبصورت ہے ہمارے لیے لیسن ہے اس میں الحمدللہ لیکن وہی جو کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ نے نوٹ کیا کہ کتنی دفعہ اتی اللہ واتی رسول ہے نا سمپل فارمولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا اس کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان ہے کہ 66 ماشاء اللہ ہر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہر آیت اس کی پیاری ہے نا سنت کو زندگی میں لے کے آنا ہے بالکل اور جتنا جتنا ہم اللہ کے آگے جھکتے جائیں گے سبحان اللہ اللہ کے آگے سجدوں میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اپنی ذات کو توڑ دیں قرآن ہمیں توڑتا ہے نا ایسے ہی ہے نا ہو رہا ہے ایسے الحمدللہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں دے گا اللہ تو سبحان اللہ یہ قرآن کی وہی ہے نا کہ عرشیوں کو فرشیوں کو عرشیوں والوں سے ملا دیتا ہے نا ہم کہاں ہم اس زمین پہ مٹی کے ہم اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے کنیکٹ کر دیتا ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو الحمد للہ اپنے آپ پہ ریسٹ کرتا ہے اپنی نعمتیں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی الحمد للہ. اس طرح کی نعمتیں سبحان اللہ ہم اپنے آپ پہ اوپر ریفلیکٹ کریں نا, سبحان اللہ اپنی باڈی پہ ہی ریفلیکٹ کریں ہم ان نوئنگلی. ایک ایک چیز ہمارے لیے سبحان اللہ, ایک سمپل آپ ایک ہارٹ کو لے لیں, امیزنگ تھنگز اباؤٹ ہارٹ. کل میں پڑھی تھی سبحان اللہ کہ آپ کا ہارٹ جو ہے 100,000 ٹائم اے ڈے بیٹ کرتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کون اس کو کرا, اور اس کو بیٹ کرنے کے لیے سبحان اللہ جتنی آپ کی ٹینس بال کو اسکویز کرنے کے لیے آپ کو پاور کی ضرورت ہے اتنی پاور کی. اور پھر یہ 8,000 گیلن بلڈ جو ہے پر ڈے آپ کا وہ جو ہے آپ کا پمپ کرتا ہے بلڈ. آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اتنا, ہم نے کہیں سے کوئی لیکوڈ اتنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا ہو تو ہم ایگزاسٹ ہو جائیں, ہے نا. اور یہ ان نوئنگلی, یہ تو ہم ایک چھوٹے سے اس کی بات کر رہے ہیں نا, ہر اللہ کی مشینری ان سائڈ آپ سبحان اللہ دیکھیں امیزنگ. پھر آپ کہتے ہیں اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور یہ قرآن ہمیں دیکھنا سکھاتا ہے الحمد للہ, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمارا تو ایک ایک فائبر, ایک ایک سیل جو ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدوں میں شکر گزار ہو, تب بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. کتنا آج ہم اپنی دیکھتے ہیں, حدیث بھی بہت خوبصورت ہے ہماری آج کی حدیث کی, دو ہم نے آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی لیکن یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتے ہیں نا. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکنعه اللہ بما آتاه رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی, اللہ اکبر, اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا. یہ دیکھیں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو رزق فراوانی عطا کی, بقدر ضرورت کہ جتنی اس کی ہے, اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رچنس یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے نا, قناعت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے سبحان اللہ. ایک اور حدیث کے خلاصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں سر پہ چھاتا ہے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس فوڈ ہے تو سبحان اللہ ہمارے پاس کوئی ہمیں حق نہیں شکایت کرنے کا, ایسے ہی ہے نا. لیکن اس دنیا کی جو وہ کثرت ہے اس میں, اس نے دنیا میں انڈلج ہو کے سبحان اللہ مور اور مور لینے کی جو ارج ہے ہماری, اس نے ہمیں اتنا دنیا میں انڈلج کر دیا سبحان اللہ کہ وہی بات ہے کہ ہم خوش ہی نہیں ہوتے. لیٹسٹ ماڈل, ایک یہ ٹیکنالوجی, اور یہ بھی شیطانی وہ ہے نا کہ ہم اس سے خوش ہی نہیں ہوتے. ابھی دیکھیں سبحان اللہ جتنی چیزیں ہیں اتنی زیادہ ہماری ہیلتھ بڑھتی جاتی ہے نا. آج آئی فون 11 ہے, آئی فون 12 آ گیا, پرو میکس آ گیا, بس اس کے پیچھے لیٹسٹ لیٹسٹ لیٹسٹ, حل میں مزید حل میں مزید, اس کی کوئی حد نہیں. لیکن اللہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے, قرآن نے سیر کر دیا الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ کہ پھر انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قناعت دے دے کہ جو کچھ ہمارے میسر, یہی تو ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, ہے نا. تو ہم جب کہہ دیا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ راضی کر دے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے, جس کو یہ مل جاتی ہے نا سبحان اللہ اس کو پھر سکون مل جاتا ہے, اس کو خوشی مل جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. کل جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے نیبرز کے ساتھ ہم کریں گے, اور ہم اگر کسی کو موقع ملا کہ اس کو مہمان آئے تو اس کی بہترین سنت سمجھ کے, بے شک ہم کرتے ہوں آؤٹ آف ریفلیکٹس کریں, لیکن اسی چیز کو ہم سنت سمجھ کے کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے. کیا آپ نے ماشاء اللہ بارک اللہ, روز اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی لکھا کریں, ہے نا. اور پھر کہ آج میں نے کیا کرنا ہے, اپنے اندر کون سی اچھی چیز لے کے آنی ہے. تو اس طرح آپ کی خوبصورت پرسنالٹی, آپ کی پھر آپ کے ارد گرد والوں کی انشاءاللہ, اور یہ روشنی ہم نے پھیلاتے ہی جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہتر مانجوں کی الحمدللہ للہ الحمدللہ. چلے آج کا ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں. بارکم اللہ فیکم. آج ہمارے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ ہم استاذہ جی کے سیشن کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. خوش ہو گئے سب؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد سوری سورت النساء آیت 71 آنورڈ سبحان اللہ اس کی تفسیر کریں گے. ٹرانسلیشن اور تفسیر لمبی ہے آپ کی, لیکن ڈونٹ وری, ہم آپ کو بریک دیں گے بیچ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اپنی نیتوں کو پھر سے خالص کریں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ میرے بیچ میں اب کوئی چیز اور نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس سے آج کی اس کلاس سے بہترین خیر سمیٹ کے جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو ہمارے لیے حجت بنا دے اس دن, اس میزان میں اس کو ہیویسٹ ویٹ اس کو ہمارے جو آج کے اعمال ہوں گے. آمین, اللہم آمین. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی میں آپ کے لیے مائک فری کروں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہمیں ہر روز ایک موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے, اس دنیا میں تھے, سانس لیتے تھے, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میری آپ کی یہ سانسوں کی ڈوری کب کہاں ٹوٹ جائے ہمیں سے کوئی نہیں جانتا, تو اس کو اچھی طرح سے استعمال کریں, رشتوں کو انجوائے کریں. اللہ نے آپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو آسان درجے پہ پورا کریں. اپنے معاملات کو اچھا رکھیں, اپنی عبادات کو اچھا رکھیں. ایسے لگتا ہے کہ ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نیا جنم ہے, کیونکہ ہمارا جنم تو ہو چکا, ایک اور ہوگا اس کے بعد جو بھی اللہ چاہے گا. لیکن اس زندگی کو اللہ کا ایک تحفہ سمجھیے, اور دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, کبھی وہ انفس کی ہیں, کبھی وہ جیسے ابھی آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ ہر چیز میں نشانی ہے. مجھے تو لوگ اللہ کی نشانی لگتے ہیں, ہیومن, انسان, بیہیویئر. کسی کو ایک بات سمجھ آتی ہے, دوسرے کو وہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی. ایک کو وہ اچھی لگتی, دوسرے کو اچھی نہیں لگتی. ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کتنے مختلف ہیں. کل اگر آپ نے الاسماء الحسنیٰ کا سیشن سنا ہوگا تو جو کچھ چیزیں شیئر ہوئی تھیں آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا. یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو کل سے لے کے ابھی تک ایک ماں کے ووم میں آپ ایک چھوٹے سے فیٹس کی صورت میں دیکھ رہی ہوں, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے زندگی دی ہے. اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس سے بڑی دنیا ہمارے سامنے ہے, کیا پتا کل آنکھ کدھر کھلنی ہے. تو اس لیے خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ایک دوسرے کو قرآن سے جوڑیں, اپنے آپ سے جوڑیں. یعنی ہم بہت دفعہ ایسے سوچتے ہیں, بلکہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں, ہائے وہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے, ہائے وہ وقت کتنا اچھا تھا, وہ کتنے حسین لمحات تھے. ہاں, تو جو نہیں آ سکتا اس کی خواہش کیوں کرتے ہیں, جو ہے اس کو اچھا بنا لیجئے. یہ تو حقیقت ہے کہ زندگی ایک بار پھر ملے گی, اور وہاں جا کر اس سے بہت خوبصورت کچھ ملنے کی امید رکھیے. اس لیے اس آج کو خوبصورت بنائیں, اس کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کھپائیں کہ میرا رات تک پورے دن میں جو وقت گزرے ایک ایک سیکنڈ پروڈکٹیو ہو, ایک ایک منٹ بہت ہی اچھا ہو. تو آج آپ کو فطرت کے تین قوانین دیتی ہوں, کیونکہ آج کل کائنات پہ غور کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آج پھر باہر دکھاتی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سنو شروع ہوئی, ایک دم ایسے تھی جیسے وہ کپاس کے بڑے بڑے ڈوڈے زمین پہ گر رہے. کل جب آپ کے ساتھ کلاس لی اس کے بعد اتنی تیز دھوپ نکلی, ایسے لگا کہ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ گرمیوں کی دوپہر ہو. بہت کم ناروے میں اتنا سن شائن ان دنوں میں ہوتا ہے, ہوتا چاہے دو چار گھنٹے کا ہی دینا, لیکن بہرحال تو آج صبح بھی نارمل تھا, پھر بیچ میں برف آئی. اب پھر برف تو چلی گئی لیکن ہلکی ہلکی اس کی کچھ اثرات ہیں. تو تین قانون یاد رکھیے, فطرت کے قانون ہیں کڑوے لیکن ہے بہت بڑا حق, بڑا سچ. پہلی بات کیا ہے, پہلا قانون فطرت کہ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالے، سوچئے ذرا کوئی کسان ہے کھیت میں دانہ نہ ڈالا تو قدرت اس کھیت کو پھر گھاس اس سے بھر دیتی ہے، یعنی اللہ نے یہ فطرت بنا دی زمین کی اور اپنے ارد گرد جو بھی قوانین مقرر کیے اللہ نے اس سے یہ بنا دیا کہ اگر آپ بیج نہیں ڈالیں گے کسی بھی فروٹفل چیز کا، کسی بینیفیشل چیز کا، تو ہم بیکار چیزیں اگنے لگیں گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم دماغ کو اچھی فکروں سے نہیں بھریں گے نا تو ٹیڑھی فکریں آئیں گی، وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے رہیں گے، وسوسے آئیں گے، کبھی آپ کسی کے خلاف سوچیں گے، کبھی آپ کو کوئی برا لگے گا، کبھی کسی ایسے ہی راہ جاتے سے محبت ہونے لگ جائے گی، گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں گمان آئیں گے، کام کرتے ہوئے ساتھیوں کے بارے میں آئیں گے۔ تو ایسی ساری چیزوں کا علاج کیا ہے کہ آپ خوبصورت سے بیج بوئیں، تعلقات کے، خوبصورتیوں کے، معاملات کے۔ سگے بھائی بہن بعض دفعہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا سوچئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ کی کھیتی میں پھر محبت اور شفقت اور الفت اور اس طرح کی خیر اگے گی کہ آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ کچھ بھی کسی کے بارے میں سوچے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی کین اوور کم آور نیگیٹو تھاٹس، کیسے؟ پازیٹیوٹی کے بیچ ڈالے، جو بھی آپ کے ارد گرد ہے اس کو پازیٹیو سوچیں۔ دوسرا قانون فطرت، یعنی آپ یونیورسل لاس میں سے دوسرا لا کیا ہے، جس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے، سچ ہے؟ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹے گا، اور عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، اور خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ اب آپ چیک کریے کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ اگر آپ بہت خوش رہتے ہیں نا تو نوٹ کریے گا آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی بڑے خوش مزاج انسان ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بس ملا لیں ہاتھ ہی صحیح، ایک نظر ہی دیکھ لیں تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور آپ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ کے چہرے پہ بشاشت تھی، آپ کو مل کر لوگ کہتے تھے کہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ ہاں کبھی آپ غم زیادہ بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں سے غم لے کر آئیں گے، آپ کے لیے ساری دنیا ہی دکھی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے اپنے غم سنانے کی، اور کچھ حقیقت میں غم زدہ ہوتے بھی ہیں لیکن نہیں شو کرتے۔ عالم کے ساتھ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر علم کی محبت بڑھ رہی ہے؟ جس کا دیکھے آپ کے ارد گرد کوئی علم والا ہے، اور دینداری تو ہے لیکن یہ طے کہ خوف تو نہیں آج کل ارد گرد، خبریں، میڈیا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ہاں یہ ہو رہا ہے، ہائے اب یہ ہو جائے گا، اب اس نے یہ پابندی لگا دی، ہائے یہ ہو گیا، کرونا پھیل گیا، ہائے چپ آ گئی، ہم انسان نہیں بندر بنیں گے، کیا ضرورت ہے ان باتوں کی، اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ تو خوف زدہ خبریں اور خوف زدہ باتیں اس کو سننا اور کرنا چھوڑ دیجیے، ضرورت کے حد تک آگاہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے تو ماشاء اللہ اپنے دوست احباب بھی بڑے ہوتے ہیں، وہی کافی اچھی خبریں آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو خبریں کو سننا کم کر دیں، خوف زدہ باتیں کو سننا کم کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ خوف زدہ کرتا ہے، غلط بات ہے، جتنی خوشخبریاں قرآن دیتا ہے اتنا خوف نہیں دیتا، اللہ کی رحمت ہے بھائی۔ آج ویسے ہی ہم نے اللہ کی رحمتوں کی باتیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیے تھرڈ یونیورسل لا، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھے، ڈائجسٹ وٹ ایور یو ہیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، یعنی جب مال بہت ہو، ابھی نیا نیا مال آیا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد انسان کو پھر کچھ اسی قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ ہاں بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت پڑتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، اور مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اور جب اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہو تو خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزارے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ آئیے میں کوشش کرتی ہوں کچھ تھوڑی سی برف آپ کو دکھا ہی دوں، کیونکہ کہا ہے تو یہاں کی برف آج کے دور آج کل کے دنوں میں ایسی ہوتی ہے جب آتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ اب جائے گی نہیں, لیکن اس کے فوراً بعد پھر ہاں جی چلی گئی. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ویو دکھا دیتی ہوں تاکہ میری کہیں بھی بات جو ہے وہ غلط نہ ہو جو میں نے آپ سے کہا. یہ دیکھیے, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی مے بی اراؤنڈ ون آور پورا سب وائٹ ہو گیا تھا اور ہماری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے یہ سب کچھ وائٹ ہوا اور اب پھر گرین ہے. اگر کل سے پورا ویک کہہ تو رہے ہیں کہ سنو ہی ہے, لیکن انشاءاللہ جو بھی آپ کے نصیب میں ہوگا آپ کو دکھائیں گے. جزاکم اللہ خیر. یہاں بھی ہے ادھر کچھ, یہاں سے دکھتا ہے تو دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرا ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ لوگ لے لیا کریں.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر اور سازہ جی. سبحان اللہ, اس ویڈیو کال سے تو ہمیں پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم لائیو آپ کے پاس تھے. الحمد للہ سما وہیں پہ تھے آپ کے پاس. الحمد للہ جزاک اللہ خیر.
بابا آپ بگڑ نہ جائیے گا کہ آپ مجھ سے روز ہی رہائش کریں.
بیوٹیفل ریمائنڈر ہمیں آج مل رہے ہیں الحمد للہ. اتنے سے چھوٹے سے ٹائم میں ہمیں کتنے خوبصورت, اور اگر ہم ان تینوں پہ عمل کریں سبحان اللہ زندگی کتنی خوبصورت اور آسان ہوتی ہے نا. آپ اپنا ایک ایک پوائنٹ لکھئے کہ آپ نے کیا لیا اپنے آج کے اپنی کیا موتی سمیٹے آپ نے سبحان اللہ. ہم نے عمل بھی کرنا ہے نا کہ اگر کھیت میں دانا نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, کھیت میں گھاس پھوس سے بھر جائے گا ہے نا. تو ہم تو الحمد للہ سما الحمد للہ دانا ڈال رہے ہیں نا اللہ کی محبت کا اللہ کے کلام کا, تو پھر پازیٹیوٹی ہی نکلے گی ہے نا. اور پھر ہم نے دوسری بات کیا سیکھی کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. اور ہم نے پھر سبحان اللہ خوف زدہ چیزوں سے ان چیزوں سے دور رہنا ہے نا, کیونکہ جو آپ کے پاس خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. اور تیسری بات کیا سیکھی آپ نے, خوشی بانٹنی ٹھیک ہے گڈ گڈ مطلب وقت ضائع نہیں کرنا, اور زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے نا. اور آپ کا جو علم حاصل ہو رہا ہے کیسے ڈائجسٹ ہوگا, کیسے پتا چلے گا آپ کو, جب آپ کے عمل میں آئے گا. ویری گڈ. پھر جب فیول ختم ہوگا تو پھر اور بھوک لگے گی, ایسے ہی ہے نا. اگر آپ ایک دفعہ کھانا نہ کھا لیں اس کو ہضم نہ کریں تو پھر بھوک تو نہیں لگتی نا. ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. آپ لوگوں کے جواب سے پتا چلا سب نے ماشاء اللہ اچھے سے اس کے لیے اپنے پوائنٹ اور ان پہ عمل کرنا ہے. ہر روز اپنی ڈائری جو بنائی ہے نا جس میں دعائیں بھی لکھتے ہیں اس میں کوئی عمل کی بات لکھا کریں اور اس پہ کوشش کیا کریں, بلکہ لکھ کے اس کو فریج پہ لگا لیں اور ٹک کریں کہ میں نے اس کو فالو کیا کہ نہیں ہے نا. ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ دینے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہم اپنی اصلاح کرنے والے اور پھر اس کو دوسروں کو بھی بتانے والے بنے. آمین اللہم آمین. تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنی اگلی آیات کے لیے؟ آج کون سی آیت سے اسٹارٹ کریں جو بتائیں؟ شاباش 71 ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. دیکھیں کبھی سوچا تھا ہمیں ایسے لگتا ابھی کل ہماری صورت نساء سٹارٹ ہوئی تھی, ایسے ہی بھاگتا جا رہا ہے ٹائم بھاگتا جا رہا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے لینے والا بنائے, اپنی نیتوں کو اگین سے خالص کرتے ہوئے اپنے مصحف کے ساتھ اپنے پینس کے ساتھ ہاتھوں میں ریڈی ہو جائیں اور استاذہ جی کے ساتھ ہر کسی نے اپنی جگہ پہ اتنی آواز میں اس کو دہرانا ہے کہ آپ کو خود سنائی دے, خود کو بھی سنائی دے در و دیوار کو بھی سنائی دے, یہ بھی ہمارے لیے اس دن گواہی دے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده وصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 60 آیت نمبر 71 سے 85 سورۃ النساء, لیسن نمبر 60 آیت نمبر 71-85 سورۃ النساء. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
خذوا حذركم
لے لیا کرو اپنے ہتھیار
فانفروا
بس نکلو
سباتن
دستے بنا کر
ابھی فیرو
یا نکلو جمیعاً سب اکٹھے وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو
لَيُبَتِّئَنَّ
البتہ پیچھے رہ جاتا ہے یا پھر جو ضرور دیر کرتا ہے فائن اصابت کم پھر اگر پہنچے تم کو مصیبت کوئی مصیبت قال کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ تحقیق انعام کیا مجھ پر اللہ نے اسلم اکن جبکہ نہ ہوا میں معہم شہیدہ ان کے ساتھ حاضر ولئن اور اگر اصابکم پہنچے تم کو فضل من اللہ فضل اللہ کی طرف سے لیقولن البتہ کہتا ہے کأن لم تکن گویا کہ نہیں تھی بینکم وبینہو درمیان تمہارے اور درمیان اس کے مودہ دوستی یا لیتنی اے کاش میں کنتماہم ہوتا ساتھ ان کے فافوز فوزا عظیما بس کامیابی حاصل کرتا کامیابی بڑی فل یقاتل بس چاہیے کہ جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے ومن یقاتل اور جو کوئی جہاد کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل پھر قتل کر دیا جائے او یغلب یا غالب آ جائے فسوف پسند قریب نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما اجر بہت بڑا وما لکم اور کیا ہے تم کو لا تقاتلونا نہیں تم لڑتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والمستضعفین اور کمزور سمجھے جانے والے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتیں ولدانی اور بچوں کی خاطر الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال من ہذہ القریۃ اس بستی میں سے ظالم ہے رہنے والے جس کے وجعلنا اور بنا دے ہمارے لیے من لدنکا
اپنے پاس سے
ولیاً
حامی
واجعل لنا
اور
بنا دے ہمارے لیے
من لدنکا
اپنی طرف سے نصیرا مددگار الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے یقاتلون وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں فقاتلو بس تم لڑائی کرو اولیاء الشیطانی شیطان کے مددگاروں سے ان قید الشیطانی بے شک چال شیطان کی کان ضعیفا ہے کمزور الم تر کیا نہیں تو نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہا گیا جن سے کفو ایدیکم روکے رکھو ہاتھ اپنے واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور دو زکات فلما بس جب کتب علیہم فرض کیا گیا ان پر القتال جہاد اذا فریق منہم تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس ڈرنے لگا لوگوں سے خشیت اللہ جیسے ڈرنا اللہ سے او اشد یا اس سے بھی زیادہ خشیہ ڈرنا وقالو اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لیما کتبتا کیوں فرض کیا تو نے علینا القتال ہم پر جہاد لولا اخرتنا کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو الی اجل قریب الی اجل قریب قریب کی مدت تک یعنی تھوڑی مدت کل متاع الدنیا کہہ دیجیے کہ دنیا کا سامان قلیل تھوڑا ہے والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقى اس کے لیے جو پرہیزگار ہے ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا فتیلا دھاگے برابر اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے یدرککم الموت پا لے کی تم کو موت ولو کنتم اگرچہ ہو تم فی بروج قلعوں میں مشیدہ مضبوط وائن تو سبہم اور اگر پہنچتی ہے ان کو حسنا کوئی بھلائی یقولو وہ کہتے ہیں ہاتھی من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وائن تو سبہم اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئتن برائی یقولو وہ کہتے ہیں ہاتھی من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے، قل کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، پس کیا ہے ان سب لوگوں کو، لا یکادون، نہیں قریب آتے، یفقہون حدیثا، کہ یہ سمجھیں کوئی بات، ما اصابک، جو پہنچے تجھ کو، من حسنت، کوئی نیکی، فمن اللہ، بس اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک، اور جو پہنچے تجھ کو، من سیئیت، کوئی نقصان، فمن نفسک، بس تیرے نفس کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ رَسُولًا، لِلنَّاسِ رَسُولًا، لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، میں یتیع الرسول، جو اطاعت کرے رسول کی، فقط اطاع اللہ، بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، اور جو منہ موڑ گیا، فما ارسلنا کا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم حفیظ، ان پر نگران بنا کر، ویقولون طاعت، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کی، فإذا، پس جب، برزو، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، راتوں کو مشورہ کرتا ہے، تو عفتم منہم، ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی، خلاف اس کے جو، تقولو، تم کہتے ہو، واللہ یکتب، اور اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، فارد انہم، فعارض انہم، تو اعراض کرو ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، وکیلا، کارساز، افلا یتدبرون، کیا پس نہیں وہ غور کرتے، القرآن، قرآن پر، ولو کانا، اور اگر وہ ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ، ضرور وہ پاتے اس میں، اختلافا کثیرا، اختلاف بہت سارا، وإذا جاءہم، اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس، امرن، کوئی بات، من الامنی، امن سے
امن سے
اویل خوفی یا خوف کی
ازعوبی
کی پھیلا دیتے ہیں اس کو ولو ردو ہو اور اگر وہ لوٹا دیتے اس کو الر رسولی رسول کی طرف و الا اور طرف اولی الامر صاحب امر کی طرف منہم ان میں سے لعلمہ الذین تو تحقیق کرتے اس کی وہ لوگ یستنبتونہ منہم جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کا ان میں سے ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لتبعتم تو تم ضرور اتباع کرتے الشیطان شیطان کا الا قلیلا مگر تھوڑے فقاتل بس لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا تقلف نہیں تم ذمہ دار ہو الا مگر نفس کا اپنے آپ کے وحرد المؤمنین اور رغبت دلائیے مومنوں کو اصل اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یکف یہ کہ روک دے بس الذین کفروا زور ان لوگوں کا جو کافر ہوئے واللہ اور اللہ اشد بأساً بہت سخت ہے لڑائی میں واشد تنکیلا اور بہت سخت ہے عذاب میں میں یشفا جس نے سفارش کی شفاعتن حسنہ سفارش نیک بات کی یکل لہو ہوگا اس کے لیے نصیب منہا حصہ اس میں سے ہمیں یشفا اور جس نے سفارش کی شفاعتن سیئتن سفارش بری بات کی یکن لہو ہوگا اس کے لیے کفل منہا حصہ اس میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر مقیتا قدرت رکھنے والا. چلیے اب تلاوت سنیں گے.
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما قتل عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله بہت ہی خوبصورت ہماری آج کی آیات بھی بہت سارے لیسن ہیں ہمارے لیے سیکھنے کو ہے نا اس کے ٹرانسلیشن کے بعد بیوٹیفل سبحان اللہ اللہ کا کلام ہے امیزنگ سبحان اللہ اور جب ہم سمجھ آتا ہے تو بس پھر آنکھیں خود ہی بہتی ہیں ہے نا ایسے ہی ہے نا پھر ایک تو اس بات سے بہ رہی ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ آیا اور دوسرا یہ دکھ رہا تھا کہ کتنے سال ہم نے جو اس کے بغیر اس طرح گزارے ہے نا اور الحمد للہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس کلام کو ہماری جب تک ہماری سانسیں ہیں سانسوں کی یہ ڈوریاں چل رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن وہی بات ہے کہ آج بھی اس میں بھی پڑھیں گے کہ موت تو برحق ہے نا کسی وقت بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے راستے کے اس طالب علم کے طور پہ جائیں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے ہے نا آمین اللہم آمین الحمدللہ یہ سبحان اللہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں ون ون ہی ہے ون ون پالیسی ہے نو لوز نا نو لاس سبحان اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چلیں آپ لوگ ریڈی ہیں اپنا دیکھنے کے لیے ورڈ سبحان اللہ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سٹارٹ کیا ہم نے آیہ نمبر 71 سے یا ایھا الذین آمنوا خذوا کا دیکھیں لے لیا کرو پکڑ لو حمدہ فاضال گڈ ماشاء اللہ حذرکم ہا اپنے ہتھیار ہا دال وا ویری گڈ ماشاء اللہ فانفرو پھر آگے انفرو بھی آ رہا ہے نا اچھا پھر آگے ہم جاتے ہیں آیا نمبر 72 میں لا یبتی انا با تو نون با تو حمزہ ہوگا اس کا ٹھیک ہے با تو حمزہ بتا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم اچھا آگے اسی آیت میں دیکھیں کوئی ہے نیا ورڈ کچھ نہیں ہے اصابتکم کا لکھتے ہیں آپ ایک دفعہ اصابت کا لکھتے ہیں شاباش سواد وا ٹھیک ہے با خود ٹھیک ہے مودتن کیا چھپا ہوا اس میں دوستی واو دال ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم آگے جاتے ہیں ہم آیا نمبر 74 میں دیکھتے ہیں کچھ ہے ہمارے لیے نیا ورڈ سوال آپ دیکھیں گے کتنی ساری ریپیٹیشن ہے فوزا فا واو دال ٹھیک ہے آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں اس میں بھی کوئی ہمارے لیے نیا ورڈ نہیں ہے سبحان اللہ تھوڑا سا اس کو تین ہی کا دیکھیں بتائیں شاباش ہم عطا کریں اس کو حمزہ تایا عطا ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم چلے آگے جاتے ہیں اور نیکسٹ آیا 75 میں کچھ ہے آپ کو نیا ورڈ آپ کو اگر کوئی نظر آ رہا ہے نیا ورڈ تو ضرور بتائیں اس کو لیکن سبحان اللہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نیا ورڈ ہے نا مستضعفین ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا دعا دائیں کا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم آیا نمبر 76 میں دیکھتے ہیں کچھ ہے ہمارے لیے نیا ورڈ اچھا 75 میں قریتی کا دیکھتے ہیں جلدی سے شاباش لکھتے ہیں بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں پہلے بھی قریہ یا قافرایہ ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بستی الحمد للہ اب طاغوت کل بھی کیا تھا ہم نے پھر جلدی سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ بھولے نہ کل کچھ لوگ کرے تھے توغی سے ٹھیک ہے توغا گڈ ماشاء اللہ اچھا قیدا ان قید الشیطان قیدا کیا ہوگا اچھا میں فاسٹ ہوں, سوری میں سلو کر ہو جاتی ہوں. کاف یادال, کیونکہ سبحان اللہ بہت سارے کاف یادال, ٹھیک ہے, سوری فار دیٹ سسٹر اگر کسی کو, لیکن یہ کہ میں وہی دیکھتی ہوں کہ جو نیا ورڈ ہے وہ ہم کریں. اچھا چلے, ایڈیا کفو, پہلے کفو کا بتائیں, 77 میں کفو کاف فا فا, ٹھیک ہے کفو. اوکے آگے آ جائیں, ایڈیا کم, ایدیاکم یا دال یا, ٹھیک ہے, ہاتھ اپنے, الصلاتا الصلاتا صاد لام واو, الزکاتا ز کاف واو, ٹھیک ہے گڈ, الحمدللہ, یخشونا پھر کا خشیت اللہ, کتنی دفعہ یا رہے سب کا ایک ہی روٹ پر ڈے, خشیہ سے خواشین یا, ٹھیک ہے گڈ الحمدللہ. چلے آگے جاتے ہیں ہم, اس میں آپ کو کوئی نیا ورڈ نظر آ رہا ہے, متاؤ متاؤ, دیکھیں ماشاء اللہ سب ریپیٹیشن ہے, الحمد للہ, سمیم تا عین, فتیلا نیا ورڈ آیا اس میں, ٹھیک ہے فتیلا, اس کو دیکھیں دھاگے کے برابر, فا تالام اسی کے اندر الحمد للہ. اچھا یدرکھم, یدرکھم اس میں کیا چھپا ہوا ہے, پالے گی تم کو, وہ پالے گی تم کو, دال راکاف گڈ, مشئی بروجن, دیکھے بروجن قلعے, مشیدہ مشیدہ شین یادال, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. اچھا سیئتن, بہت آسان کر چکے ہیں آپ تو, یہ ہے نا سیئتن, سین واو حمزہ, ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. یفقہون, یفقہون فا قاف ہا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا افابا کا ہم نے کر لیا اسی میں, اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس میں دیکھ لیں آپ کفا کا, مجھے بتا دیں افابا, اور ٹھیک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. کفا یہ بھی ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں, کافا یا کافی سے رسم کرتے ہیں نا, کافی ہوگا ہے نا. اچھا سبحان اللہ, بار بار اس میں یوتی اور رسول, یوتی اور رسول, دیکھا آپ نے یوتی ای کا لکھے, یوتی ای فا واو عین, الحمد للہ الحمد للہ. حفیظن حافا وا, ٹھیک ہے. بارازو بارازا, ٹھیک ہے, نکلے چلے نکلتے ہیں. یو بہی تونا اور بہیتا دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, راتوں کو مشورہ کرتے ہیں, بایاتا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یتدبرون دال با را, الحمد للہ. اچھا لوجدوا وجین دال. اچھا آگے آ جاتے ہیں, نیا ورڈ آپ کے لیے دیکھیں, ازاعو وال یا عین ہوگا اس کا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اس کو لکھیں, تھوڑا سا نیا ورڈ ہے, دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اس کو یاد آج کے یاد کرنے میں لکھیں, زا یا عین, ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں, یستنبطونہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں, نون با پا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, یہ نیا ورڈ تھا آپ کے لیے. اچھا وحرد, آئے نمبر 84 میں دیکھیں, وحرد المؤمنین, حرد کا لکھیں روٹ ورڈ اسی کے اندر ہے سبحان اللہ الحمد للہ. بہت اچھا, یکف این یکف کاف فا, ٹھیک ہے کاف فا, بأس با حمزہ سین, ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ. تنکیلا اسی آئے میں دیکھیں, تنکیلا عذاب کو کہتے ہیں, نکالا نکالا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں, گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. کفن لاسٹ آئے میں ہم دیکھ لیں, کفن کافا لام, ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ ثم الحمد للہ ہم نے اپنے. مقیتا قفیتا قاف ہوتا ہے اس کا میں تھوڑا کنفیوز ہو رہی ہوں مجھے نہیں میرا ایک منٹ مجھے اس کو کنفرم کرنے دیں قاف واو تا ہے اس کا مقطع تو نہیں ہوگا مقطع ایک منٹ ہاں جی ٹھیک ہے قاف واو تا ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور برکت دے تو ابھی ہم انہیں آیات کی اپنی تفسیر کی طرف جاتے ہیں ریڈی ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بہت کچھ ملنے والا ہے اچھے سے نوٹس کوئی ایک مومنٹ بھی ضائع نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم خیر بہترین خیر سمیٹنے والے بنے آمین اللہم آمین سٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سبق نمبر 60 آیت نمبر 71 سے 85 سورۃ نساء لیسن نمبر 60 آیت نمبر 71-85 سورۃ نساء تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 سے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو پھر نکلو جدا جدا فوج بن کر یا سب اکٹھے یہاں سے آگے کی کچھ آیات تک اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اس کا اگلا درجہ کیا ہے کہ اب دین حق کی سربلندی کے لیے ضرورت پڑے تو پھر قتال بھی کرنا ہے. اگلی کافی زیادہ آیات جو ہیں وہ ہمیں قتال کا صحیح نظریہ کہ اسلام میں لڑنا کیا ہے, کس مقصد سے ہوگا, کیا طریقہ ہے, اور وہ لوگ جو اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں. گو کہ آیات تو قتال فی سبیل اللہ کے رنگ میں ہیں لیکن ہم چونکہ قتال سے تو نہیں زیادہ منسلک, لیکن ان ساری چیزوں کو ہم ہر اس کام کو جس کو ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کا کوئی بھی کام, مثلا سیکھنا سکھانا یا کسی جگہ دین کے نام پہ ہم کوئی مدد کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیلی کریں گے تاکہ ہمیں یہ آیات اپنی آیات لگیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کا تو سارا تعلق جنگ سے اور ہم تو جنگ کی طرف نہیں. تو انشاءاللہ ان آیات کو ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے. آمنو ایمان والوں کو وجہ سے پکارا گیا سے کیا کرو, خذو حذرکم لے لو اپنا بچاؤ. حذرن اور حذرن ایک ہی معنی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چکنا رہنا, یعنی کیئرفل رہو, آنکھیں کھول کے چلو, ہوش میں رہو, ایسے ہی بیوقوف نہ بن کے جیو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور وہ تمہارے سر پہ پہنچ جائے. کیسے لو, کیسے نکلو, فن فیرو پس نکلو, نون فارا سے نفرا نکلنے کو کہتے ہیں, اسی سے نفری ہے اور عموماً جنگ کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں. کیسے نکلو, سباتن سبات کی صورت میں, سا با تا اس کا روٹ ہے, سبات کا جو لفظ ہے وہ اس کا واحد سباتن ہوتا ہے, سباتن تائے مربوطہ جیسے ہوگی نا آخر میں, اور اس کا معنی ہوتا ہے گروہ, یعنی چھوٹے گروہوں میں نکلو. مطلب کیا ہے کہ تھوڑے ہو تو بھی نکل پڑو, زیادہ ہو تو بھی نکل لو. تھوڑے ہو تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ زیادہ ہوں گے تو اس کام کو شروع کریں گے, اور زیادہ ہو تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم پہلے ہی بہت سے. دیکھیے کہ سورۃ نساء جو ہے نا یہ غزوہ احد اور احزاب کے درمیانی وقت میں نازل ہوئی تھی, یعنی غزوہ احد سے لے کر غزوہ خندق کے درمیان کا جو وقت تھا اس میں سورۃ نساء نازل ہوئی. اس دوران مسلمانوں کو احد کی شکست کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور یاد رکھیے کہ جب ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ پھر سرپٹ دوڑتا جاتا ہے اور وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا اثر دکھ رہا ہے, لیکن جب ہرڈلز آتی ہیں احد کی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر کام کرنے والوں کے بھی حوصلے ٹوٹے ٹوٹے دکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو افواہیں پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ جو دور تھا نا احد سے خندق کا, یہ افواہوں کا دور تھا. ہر لمحے افواہیں پھیل رہی تھی, دشمن آنے والا ہے, مسلمان ختم ہو گئے, حملہ ہو چکا ہے, اب ادھر سے حملہ ہوگا ادھر ہوگا. اور رہی صحیح کسر ابو سفیان کے اس خطبے نے پوری کر دی جو وہ احد سے واپسی پر کہہ گیا تھا کہ آئندہ ہم پھر جنگ کریں گے. اس سارے حالات میں یہود اور منافقین جو تھے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے. اسی دوران رجی کا ایک ایسا واقعہ آیا جس میں 70 حفاظ قرآن کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ان دنوں میں ہر وقت مدینہ میں خوف اور ہراس تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن بڑے مشکل تھے کہ ایک رات آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے گھر کا پہرہ دے دے اور میں تھوڑی دیر آرام سے سو جاؤں. ہلکی سی آواز بھی آتی تھی نا تو جنگ 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 کی بات شروع ہو جاتی تھی, اتنا خوف تھا. آج کے دور میں تو کئی سائرن بج جائیں گے, کئی الارم ہوں گے, لیکن اس دور میں ہر وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ دشمن سر پہ آ گیا تو کیا کریں گے. تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک خوبصورت سبق سکھایا کہ بچاؤ کر لیا کرو, خذو خزرکم, یعنی مسلمان امن کے حال میں بھی ہتھیار جمع کر سکتے ہیں, اٹامک انرجی بن سکتے ہیں, کچھ مرد اپنے اسلحے کے لیے صرف کر سکتے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں. اسی طرح جب وہاں میدان جنگ میں یہ سب کر سکتے ہیں تو زندگی کے ہر میدان میں یہاں سبق مل گیا کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ رہے. جیسا بھی جہاد ہو, چاہے وہ علمی جہاد ہو, عملی جہاد ہو, معاشی جہاد ہو, معاشرتی جہاد ہو, یا پھر ملکی سطح پر مسلمان ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, ہمیشہ تیار رہو. خوف زدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اصل یہ کہ کام کرو, اسباب کو اختیار کرو, اور اسباب کا اختیار کرنا جو ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار مغز ہونا سکھا رہے ہیں کہ کبھی موقع ہو تو چھوٹا گروہ نکلے, تنہا نہ نکلو, تھوڑے نکلو تو نکل پڑو, اور کبھی زیادہ ہو تو بھی نکل آؤ. لیکن عام حالات میں اس حکم پر عمل ان لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے جو نفاق دل میں رکھتے ہیں. اس لیے اب اگلی چند آیتوں میں ایسے لوگوں کی بات ہے جو مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, جن کو شکست اچھی نہیں لگتی, جن کو اسلام کی صرف ترقی اچھی لگتی ہے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب کبھی کوئی کال دی جائے تو کیا کرتے ہیں, وَإِنَّ مِنْكُمْ, اور بے شک تم ہی میں سے, غور کیجئے گا, ہے منافق لیکن کہا منکم جا رہا ہے, یعنی باہر ہار اسلام کی ڈوری میں تو پیروئے میں, دوسروں سے تو پھر بھی اچھے ہیں نا کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نا, ان کے دلوں کے عمل ان کے اللہ پہ ڈال دو. لیکن کچھ ایسے ہیں, کون, لمئی, البتہ جو, لیبتی انا, جو البتہ دیر کرتا ہے. لفظ یبتی انا جو ہے یہ با تو حمزہ سے ہے. بتن کہتے ہیں آہستگی اختیار کرنا, سلو ہونا. اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں فلاں بڑا سست ہے, بڑا سلو ہے, یہ وہی لفظ ہے. انیکٹیو ہونا. بتیون کہتے ہیں سست رفتار کو, اور بتا کہتے ہیں دوسرے کو سست کر دینا, کیونکہ سستی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو صرف اپنے تک نہیں رہتی, جو سست ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی سست کر دیتا ہے. وَدُّلَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, 29 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے سست ہو جاؤ تو تمہیں اور سست کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کے معاملوں میں بڑی سستی کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا ان کو دین کے لیے نکلنا, بھاگ بھاگ کے کام نہیں کرتے, دوڑوانا پڑتا ہے, پیچھے سے تھپکی دینی پڑتی ہے, ہر تھوڑے دن بعد ان کو کوئی شوق دلانا پڑتا ہے, کوئی رغبت دلانی پڑتی ہے, گویا کہ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہے, انیکٹیو ہے دین کے معاملے میں, سستی کرتا ہے. ہوتا کہ فائن اصابت کو مصیبت, پھر جب پہنچتی ہے تم کو, کس کو, مسلمانوں کو, کیا مصیبت, کوئی مصیبت, یہ کون سی مصیبت ہے, شکست کی مصیبت ہے, احد کے میدان میں تکلیف آنے کی مصیبت ہے, یا پھر دنیا کے کسی محاذ میں جہاں اسلام کا کوئی کام کر رہے ہیں وہاں کوئی پرابلم آ گیا. پہلے آپ کام کر رہے تھے بہت اچھا چل رہا تھا, اب کوئی مسئلہ آ گیا, گاڑی چلتے چلتے رک گئی یا خراب ہونے لگ گئی, تو اس وقت یہ بندہ کیا کہتا ہے, قال, وہ کہتا ہے. اس کے بعد آپ انورٹڈ کامرس لگا لیجئے کیونکہ یہ اس منافق کا قول ہے. قد انعم اللہ علیہ, بے شک انعام کیا اللہ نے مجھ پر, کیا انعام ہے اللہ کیفت اذ لم اکم معہم شہیدا جب کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. یہ ہوتی ہے الٹی کھوپڑی. جب مسلمانوں کو کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں احد کی صورت میں جنگ کرنی پڑے قتل شہید ہونا پڑے تو بجائے اس کے کہ یہ دل میں حسرت رکھتا کہ میں وہاں ہوتا مجھے بھی اللہ شہید کر دیتا میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوتا یہ پیچھے رہنے کو اپنی بہادری سمجھ رہا ہے. ذرا سوچئے ایک ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ہاں وہ تو خوش ہوتے ہیں وہ واپس آنے پہ روتے تھے کہ ہمیں تو وہاں جا کے ذرا اچھے طریقے سے کام کرنا تھا اچھا یعنی اللہ کے سامنے پیش کرنا تھا اپنا. اور دوسرا وہ ہے جو گھر رہ کے خوش ہو رہا ہے خوش کس پہ ہو رہا ہے جب مسلمانوں پہ مشکل آئی. یہ کون شخص ہے سیلف سینٹرڈ اپنی ذات کے غم میں مرنے والا. ذات اتنی پیاری ہے کہ اپنی ذات بچ گئی کہتا شکر ہے میں نہیں تھا. یہ نہیں کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہے اللہ اسلام کا کیا ہوگا. نہیں اسلام مرتا ہے مرے ڈوبتا ہے ڈوبے کم ہوتا ہے جائے بھاڑ میں جائے اسلام اور اسلام کے تقاضے پیچھے رہے. شکر ہے میں وہاں نہیں تھا جو میں بچ گیا اللہ نے میرے پہ رحم کر دیا. کس چیز کو اللہ کا انعام کہہ رہا ہے اللہ کے دین سے پیچھے رہنے کو. اب اس کو ذرا جہاد کے ٹیکس سے نکال کے ذرا سوچیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سے پیچھے رہتے ہیں اور اس پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا بے وقوف ہیں آپ نے تو اپنی زندگی حرام کی دی ہے آپ نے تو اپنا آرام اپنی خوشی اپنا سب کچھ ختم کیا ہوا ہے. ان کو کیا پتا کہ اس تکلیف میں کتنی خوشی ہے. بظاہر یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کی جان بچ گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو بچا کر رکھنا زندگی کی حفاظت نہیں ہے. اصل تو زندگی اس کی بچتی ہے جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دے. دیکھیں کہ زندگی کی حفاظت زندگی دے کر کی جاتی ہے. کچھ لوگ جان دیتے ہیں تو دوسروں کی جان بچ جاتی ہے اور کچھ خطروں میں سے تو خطرے مول لینے پڑتے ہیں نا. اگر خطرہ اسلام کے اوپر لے لیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے اسی کا نام نفاق ہے. کچھ لوگ اپنی جان بچا کے پیچھے ہو جاتے ہیں وہ خود بچ جاتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو اسلام پیارا ہوگا وہ اسلام پہ پریشان ہوگا کیا ہو گیا اس کو اس حال میں کیا ہوگا اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے. اور دوسری صورت ولئن اصابکم فضل من اللہ اور اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے مراد یہ کہ پتہ ہو جائے مال غنیمت مل جائے کوئی ایسی خوشی مل جائے اسلام کی وجہ سے واہ واہ ہونے لگے تعریف ہو جائے لوگوں میں بات ہو کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتا ہے. اچھا یہاں فضل من اللہ میں ایک جملہ اور ایک اور عمل کی بات نوٹ کر لے کہ فضل کوئی مل بھی جاتا ہے نا اسلام کے کسی کام میں تو ملتا اللہ کی طرف سے. کوشش مسلمان کرتے ہیں بس ہم کوئی کام کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ کوشش ہماری ہے لیکن اس میں خیر کا ملنا وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ اس کے بعد اب پھر آپ انورٹڈ کامرس لگا لیجئے کیا ہوتا ہے اس کا جملہ کَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ بڑا مشکل جملہ ہے سمجھنے کے لیے اور منافق جو ہوتے ہیں نا ویسے بھی بڑی گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے جملے بولتے ہیں تاکہ جدھر کا رخ بنتا ہو اس طرف اپنے آپ کو سیٹ کر لے. کیا کہتا ہے کَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ اس طرح گویا کہ تم میں اور ان میں دوستی ہی نہ تھی. اچھا اس جملے کو ٹھہریے میں نے آپ کو انورٹڈ کاما پہلے لگوا دیے یہاں میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتی ہوں تھوڑی سی اور بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی بات تو اسی میں لیکن مزید اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. دیکھیے دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں ولئن اصابکم فضل من اللہ اور اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے بات واضح لَيَقُولَنَّ گویا کہ وہ کہتا ہے. یہاں سے کانا سے پہلے انورٹڈ کاما نہیں لگائیں بریکٹ لگائیں پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. بریکٹ لگائیں کَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ مَوَدَّتٌ کے بعد بریکٹ بند کر دیں گویا کہ نہیں تھی اس کے اور تمہارے درمیان دوستی. یہ منافق کا جملہ نہیں ہے یہ جملہ ہے بیچ میں بات کو سمجھانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ
معترض ہے، اعتراض ہوتا ہے، یہ اس کا ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پیچھے بھی بات ہو چکی ہے۔ مثلا آپ کو بات سناتے ہوئے میں لاہور گئی، میں نے وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ ہوا، ساتھ ہی میں پوچھا آپ کبھی گئی ہیں لاہور، اور پھر میں آگے بات شروع کر دوں، تو یہ جو جملہ ہوگا نا آپ گئی ہیں لاہور، یہ جملہ معترض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی دوستی نہیں تھی، یعنی اسلام کے ناطے ٹوٹ گئے، محبت کے ٹوٹ گئے، یہ اس طرح تم سے بے نیاز ہو گیا گویا کہ کوئی جان پہچان نہیں تھی، اور اس کو تو بس اپنی جان کی پڑ گئی۔ اب اس کا جملہ ہے، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، کاش، کن تم ماہم، ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیاب ہو جاتا بہت بڑی کامیابی کو پانا۔ یعنی جب اس کے اپنے اندر سستی آئی، جہاد سے پیچھے رہا، اسلام کی خدمت سے پیچھے رہا، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو گیا، تو ایسے طوطا چشم بن گیا، ایسے لگا کہ جیسے اس کی مسلمانوں سے کوئی دوستی نہیں تھی، گویا کہ وہ اجنبی بن گیا، اتنا بیگانہ بن گیا کہ گویا کہ وہ تمہیں پہلے سے جانتا نہیں تھا، مودا کلس بدھ سے ہے، اور پھر کہتا ہے کاش میں ساتھ ہوتا۔ اب دیکھیے ادھر کس کی فتح اس کو عزیز ہے، کس کی نصرت چاہیے اس کو، اسلام کا نام چاہیے، دین کا غلبہ چاہیے، اپنی ذات کا غلبہ چاہیے۔ اب یہ کہنے والا ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جماعت اور ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اپنے لفظوں میں اس کو سمجھ لیجئے کہ جب کسی مسلمان کی نظریں اسلام پہ ہوں گی نا، تو وہ اسلام کو پھیلتا دیکھ کر خوش ہوگا، بس ہے نا، بس ہے، لوگ اسلام کی طرف آئیں، مثال ہے کہ کسی کو اسلام کی طرف لانا ہے، نان مسلمز کو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ کسی کی کوشش سے 100 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، جس کی نظر ہے نا اسلام پہ، وہ کہے گا الحمدللہ 100 لوگ آج اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا شخص ہے جس کو خار ہے اس جگ سے، اس آرگنائزیشن سے جس کی کوششوں سے نان مسلم مسلم ہوئے، وہ کیا کہے گا؟ کاش میرے پاس آ کے اسلام قبول کرتے، میرا نام ہوتا، میں کل کہہ سکتا کہ میری کوششوں سے مسلمان ہوا۔ بتائیے کہ جس شخص نے اپنے نام کی وجہ سے اس کو رکھا، اور تیسرا اس سے بھی برا درجہ ہے کہ اس پہ شک ہی کرنے لگے، یہ ایسے ہی کوئی اسلام کوئی نہیں کر رہے، یہ اندر سے کوئی کھاتے ہیں کچھ اور کو لے ہوئے، یہ کوئی اسلام تھوڑی پھیلا رہے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، ساری باتوں سے کتنا گھنونا کردار سامنے آتا ہے، جو منافق ہوتا ہے نا ہر جگہ اپنا نام پسند کرتا ہے، میرے نام کا جھنڈا لگا کہ نہیں، میرے سلوگن کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں، میری امبریلا کے نیچے، میری چھتری کے نیچے ہوا ہے، تو سبحان اللہ خوب دھوم مچاؤ، خوب ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو گیا، بہت بہتر ہے، اور کوئی دوسرا کر رہا ہے جو میری امبریلا سے باہر ہے تو کہہ دو کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ اسلام کے مخلص نہیں۔ ایسی ساری باتیں جو ناموں کو وہ بھارنے والی ہوں گی، وہ اسلام کی کوئی خاص دعوت نہیں رہتی۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان بات اسلام کے لیے شروع کرتا ہے، یہ آغاز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ، ایک پرسن، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ادارہ، ایک آرگنائزیشن، ایک بڑی قومیت، ابتدا میں جو پہلا قدم رکھتے ہیں نا، وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ابھی سے اپنی نیتوں پہ چیک رکھیں۔ پہلے دن جب بندہ آپ، میں سب کو چھوڑ کے آپ کی بات ہی کرتی ہوں، آپ قرآن سیکھنے آئے ہیں، الحمدللہ 5ویں پارے پہ ہیں، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پہلے دن سے لے کے ابھی تک بھی انشاءاللہ جو بھی کوشش کی نا، وہ اس لیے کی کہ آپ کو قرآن سمجھ آ جائے، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، آپ سیکھیں۔ لیکن آپ کا ٹیسٹ کب بڑھتا جائے گا؟ جتنے آپ کے پارے بڑھتے جائیں گے۔ ابھی تو یہ مقصد تھا نا کہ سیکھیں، بات پتہ چلے اللہ کی، لیکن آہستہ آہستہ کوئی شیطان خواہ ایسے طریقے سے اندر آئے گا آپ کے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا تو بچیں گے، ورنہ بڑے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ کون کیا ہوگا کہ تمہارے نمبر کتنے آئے؟ اچھا کم آئے، اچھا زیادتی ہوئی، میں نہیں جاتا۔ اچھا کسی کے اچھے نمبر آئیں گے نا، وہ کہے گا دیکھ بس اب لگتا ہے کہ عالم کا لفظ ساتھ لگا ہی لوں، عالمہ کی ڈگری ملنے والی ہے، اور خاندان میں تو اب خوب روپ ڈالنا شروع کر دیا۔ یقین کرے بندہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے اپنی نیت کو سنبھالتے ہوئے۔ کسی عالم تھے، کوئی مجھے اتنا نام نہیں یاد، کوئی امام تھے، تو کہتے ہیں مجھے ساری زندگی جس چیز پہ مشکل ہوئی وہ اپنی نیت کو سنبھالنے میں ہوئی۔ تو آپ اگر چلے تھے گھر سے اللہ کے دین کو بلند کرنے کی نیت سے قرآن سیکھنے کے لیے، تو خدا کے لیے اس کو آخری دم تک سنبھال کے رکھے، مت اس کو اس طرح پہ لے لے کہ ماشاءاللہ آپ تو علم والے ہو گئے، یا آپ تو بہت نام پھیل گیا، اس کو اپنے پر ہم لے لیتے ہیں، مثال ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا آپ کے ساتھ آپ کی کوششوں سے یہ کام ہو رہا ہے. ہمارا پہلے دن کیا فوکس تھا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے قرآن پڑھ لے. ہر دن ہمیں یہ چیک کرنا ہے. اگر ہماری نظر اسی پہ رہے گی نا کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کتنے ہدایت میں تو الحمدللہ وہ مقصد موجود ہے. اور اگر فکر دوسری لگ جائے کہ ہمارا نام کتنا اونچا ہوا ہماری کتنی آرگنائزیشن بنی ہمیں کیا ہوا کہاں ہماری شہرت گئی تو وہ پھر ذات کا مسئلہ ہے. جس طرح نفاق افراد میں ہوتا ہے نا اسی طرح نفاق جماعتوں میں بھی آ جاتا ہے گروہوں میں بھی آ جاتا ہے بڑے بڑے فورمز کے اندر بھی نفاق آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے کردار کھول کے پیش کر دیے کہ نظریں اسلام پہ رکھو اگر کچھ اللہ سے لینا ہے باقی رہ گئی اپنے سے لینا ہے تو خوب کرو. دیکھیے کام جس کا ہوگا اسی سے ملے گا نا مدد بھی اسی کی میں اس آج مدد کیوں نہیں آتی اسلام والوں پہ الا ماشاء اللہ کیوں نہیں آ رہی اتنی آئے گی اس کے ساتھ آئے گی جتنا بندہ اللہ کے لیے کرے گا. اتنے کروڑوں مسلمان ہو اور اسلام نہ پھیلے اس لیے کہ اب بہت جگہ اسلام کے نام پہ جہاد نہیں ہو رہے وہ زمین کے ٹکڑوں کے نام پہ جہاد ہو رہے ہیں اس لیے نہیں اللہ پتہ دے رہا. کتنی جگہ اسلام کا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اب نام کا کام ہو چکا ہے. اللہ کہتا ہے تم خود جانو اور میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرتا تم اپنے کام خود کرو. اللہ کی مدد تو تب آتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میرا نام تو کیا مجھے بھی لوگ مٹی میں ڈال دیں میری عزت میری بےزتی میرا نام مجھے سارا مٹی میں ڈال دیں مجھے گوارا ہے لیکن میں تیرے دین کو بلند کرنا چاہتا ہوں. یہی جذبہ اب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے. فرمائے فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. پس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. یہ کام تو ایسے ہی سرکرے کریں گے جو دنیا کی زندگی کو پیچھے ڈال کے صرف آخرت کے فائدے لینے کے لیے کام کریں گے. فمن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے. دونوں باتیں برابر ہیں مارا جائے یا غالب آ جائے دونوں برابر ہیں. ہم کیا کرتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اس کو اجر عظیم دیتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی ریزلٹ مل رہا ہے کوئی لگ رہا ہے کہ جو جیت کے جنگ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے سویں درجے میں پہنچا رہا ہے اور جو جنگ ہار کے میدان جنگ میں مر گئے یا مغلوب ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ فرشتہ ان کو جنت کے کوئی سب سے نیچے والے درجے میں ڈال دو. سورت نساء ہمیں ایک جملہ رٹوا کے جائے گی اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی نظر نتائج پہ نہیں ہے. گو کہ اسلام کو فائدہ ہو دنیا میں اچھے نتیجے ملے اس سے ہمت بنتی ہے اس سے حوصلہ بڑھتا ہے کام کرنے والے مزید ہمت محسوس کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے آخرت کے درجوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں آتا. مثال دوں گی کہ بدر کی جنگ میں لڑنے والے صحابہ کو اگر اعلیٰ درجے ملے تو احد کی جنگ میں ہارنے والوں کے درجوں میں زیرو بھی کم نہیں ہوا. ہاں دنیا میں شکست فتح سے نقصان ہوتا ہے. ہمارا کام کیا چل پڑو نکل پڑو ارادہ کر لو جو جمع پونجی جان کی مال کی عزت کی وقت کی صحت کی طاقت کی ہے وہ اللہ کے حوالے دے کے اطمینان سے قبر میں جا کے سو جاؤ. نہ ہمارے ہاتھ میں اسلام کا غلبہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کسی کی ہدایت ہمارے بس میں نہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ کل یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری کوششوں سے کہاں کہاں اسلام پھیلا. اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کہاں کہاں کوشش کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. جس طرح کچھ کرنے کے اوپر پوچھا جائے گا نا اس طرح جو کر سکتے تھے اور نہیں کیا اس پہ بھی پوچھا جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم بعض وقت تھوڑی سی نیکی کر کے خوش ہو جاتے ہیں. مثلا ہم یہاں ہفتے میں چار دن آ کے چار پانچ گھنٹے بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ خوش کرے اور اس میں برکت بھی دے. اللہ ہمیں یہ تو پوچھے گا یہ چار گھنٹے لگائے اس کا اجر بھی دے گا لیکن ہم میں سے اگر کوئی اس سے زائد لگا سکتا تھا اور اس نے خود پہ پٹی فیلنگ کر کے سیلف پٹی کا شکار ہوا رحم کرتا رہا اپنے اوپر ترس کھاتا رہا وہ نہیں لگائے تو اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تم چار کی بجائے چھ لگا سکتے تھے تم نے دو کیوں نہیں لگائے. بات سمجھ رہے اتنا باریک نقطہ ہے یہ کہ جو بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک صرف خود سے پوچھ سکتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو مجھ سے پوچھے اور نہ کوئی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ بتاؤ جو کر رہے اس کو تو چھوڑو جو نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے. اس کے لیے اندر کی عدالت کھڑی ہے. ہر لمحے اگر ہر رات سوتے وقت یہ کون کر لیا کرے نا کہ آج کیا 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 کیا، نمازیں پڑھیں، فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، تو ساتھ یہ بھی چیک کر لیں کہ کیا کر سکتی تھی نہیں کیا، کتنی سنت نمازیں پڑھ سکتی تھی نہیں پڑھی، کتنی نفل نہیں پڑھے، کتنے میں اور اچھے کام کر سکتی تھی میں نے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونوں کام کرو گے تو بچو گے. اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی دعوت دے دیتا ہے. خلاصہ کہ ان ساری آیات کا کہ منافق کی ساری نظر اپنی اوپر ہوتی ہے، وہ صرف فتح کا پجاری ہوتا ہے، کامیابیوں کا دل دادا ہوتا ہے، اور اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ بس میرا نام ہوتا رہے. اس کا نام نہ ہو تو وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، سستی کرتا ہے، تیاری نہیں کرتا. اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس دن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. کیسے دوسری آنکھ کھلے؟ اگر ارادہ پکا ہوگا تبھی کھلے گی. ایک آنکھ کھلے گی پھر بند ہوگی، نہیں جانا 9 بجے، چلوں گی 11 بجے، دوسری آنکھ بھی بند ہو جاتی. واللہ ہی میں کسی پہ طنز نہیں کر رہی، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں. آج 3 دن کے بعد آئے ہیں نا، تو ویکینڈ کے بعد جب بھی کلاس ہوتی ہے نا، تو اس دن صبح اٹھ کے کلاس کے کرنے میں جہاں مشکل آ رہی ہوتی ہے نا، عادت چھٹ جاتی ہے، تو وہاں ایک دل میں خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، پھر موقع آ گیا کہ آج پھر تیرے دین کی خدمت کے لیے چل پڑے. اور اگر آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں تو آپ کی دوسری کتنی جلدی بند ہوتی ہے. اس لیے اللہ اس سے وہی کرائے گا جو وہ کرے گا. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا بہت کام ہے، بڑا کام کا بوجھ ہے، یہ وہی کہتا ہے ابھی جس کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کام کی ضرورت کتنی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رسمی طور پہ خانہ پوری کا کام کر لیتے ہیں، فرض تو پڑھ لیتے ہیں، اور کیا کریں اللہ آپ تو، اور آپ ان سے کیا کرانا چاہتے ہیں؟ لوگ بڑے بولپن سے پوچھتے ہیں، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، اب آپ ہم سے اور کیا کرانا چاہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہم سے چاہتے کیا. اس لیے کہ آپ خود سمجھائیں اپنے آپ کو، یقین کریں. مجھے کسی کی شکل یاد آ جاتی ہے، ایک موقع پہ وہ کسی سے بات کری کری نا، یہ آپ لوگ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. تو بہرحال کام وہی کرے گا، سچی بات ہے، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو ساری دنیا کو سمیٹ سماٹ کے آخرت کے کھاتے میں ڈال دے، گزارے کا کر لے، صبر کر لے، شکر کر لے، جو ہے لے لے، جو نہیں اس کو چھوڑ دے. اس کے علاوہ کسی نیت سے اگر جا کے کوئی میدان جنگ میں بھی مر جائے گا نا، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ابو موسیٰ الاشعری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ کوئی ایسا جو مال غنیمت کو پانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت کو پانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی بہادری کے لیے، اور کوئی غصے میں لڑتا ہے، کوئی قومی حمیت یعنی صرف نیشنلٹی کے بیس پہ لڑتا ہے، بتائیے کہ ان میں سے کون ہے جو فی سبیل اللہ لڑ رہا ہے؟ کیا یہ سارے اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے لڑنے والا وہی ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. بس یہ ہے بات، جب اللہ کا کلمہ بلند ہوگا پھر یہ بات بنے گی، ورنہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا اس وقت اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی تو اس وقت کا اجتہاد ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح تھی کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سے باطل کا خاتمہ ہو، آئیڈیالوجی کو ختم کریں. لوگ آئیڈل ختم کرنا چاہتے ہیں، آئیڈل کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک آئیڈیالوجیز کو نہ بدلا جائے. جب تک کافرانہ سوچ نہیں بدلی جائے گی کفر نہیں بدلے گا. ہمارا مقابلہ کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے، اور کفر کو تلوار سے نہیں مار سکتے. کافر کو مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، کفر کو مارنے کے لیے قلم کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کے ہاتھوں کی جو قلم ہے یا آپ کے اسلام کے دفاع کی طرف اٹھتی ہوئی تلواروں سے بھی بڑے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی جو کے ذہنوں پہ جو حملے ہیں وہ ان کے اسلام کو پلیوٹ کیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی تصویر عام کر کے بھیجی جاتی ہے نیٹ پہ بھی اور ادھر ادھر، غار حرا کی تصویر ہے اور اس کے دروازے پر شیطان بنایا ہوا ہے، اور یہ خیال دیا جاتا ہے کہ یہاں لگ کے نبی کے پاس فرشتہ نہیں بلکہ شیطان آتا تھا اور وہی کرتا تھا. یہ ابو لہب کی بیوی نے بھی اس دور میں کہا تھا کہ محمد تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، بھی آیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری وہ حدیثیں اور آیتیں جن کو پڑھ کے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں، ان کو اکٹھا کر کر کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارا اسلام. آج اگر ہم اندھیروں سے لڑتے رہے تو اصلاح نہیں ہوگی، ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، ایک چراغ جلا دیں. ہم میں سے ہر بندہ اگر ہر ہفتے ایک چراغ جلائے، کسی ایک بندے کو پکڑ کے جس کو اس چیز کا احساس دلا دے کہ دیکھو تمہارے سارے غموں کا علاج اس کتاب میں، صرف دوسرے غم نہیں دنیا کے بھی غم، اولادوں کے، مال کے، اولاد کے، ایک بندے کو اس کتاب سے جوڑ دیں، آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندھیرے دور ہوں گے. اصل تعلیمات مسلمانوں میں عام کر دیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، تقوی حاصل کریں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام آئے گا، نہ ہماری زندگی میں کوئی تلوار اٹھنے کا موقع آئے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ عورتوں کو بھی تلواریں اٹھانی پڑے. اگر ہم نے اس وقت اپنے اس کام کو کر لیا تو ان شاء اللہ ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی شوہر اور ہمارے ہی بھائی محفوظ رہیں گے جنگوں میں جا کے مرنے سے. جو مائیں وقت پہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا فکر کر لیتی ہیں نا، پھر ان کو اپنے بچوں کو میدان جنگ میں نہیں بھیجنا پڑتا. جو مائیں دین سیکھنے کے لیے بھیج لیتی ہیں اور اس کے رستے کی مشکلات کو سہ لیتی ہیں نا، تو ان کو پھر بڑی قربانیاں نہیں سہنی پڑتی. ام موسیٰ نے چند دن کے بچے کو سمندر کی موجوں کے سپرد کیا تھا. یہ کس چیز کی نشانی تھی؟ اس چیز کی تھی کہ جب بچپن سے کوئی ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اللہ کے حکموں کو مان لیتی ہے تو پھر وہی بچہ بعد میں موسیٰ بن کے ایک پوری امت کا امین بن جاتا ہے. تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے مزے چھڑوا کر آخرت کے مزے لینے والا بنا دے. فخر کیا کریں، کبھی یہاں آتے ہوئے ڈھیلے نہ آیا کریں. اگر آپ کو یہاں 9 بجے آنا ہے تو 8:30 بجے آپ یہاں آ کے ایسے خوش ہوا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سب سے آگے لگ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے قدموں کو اللہ کے راستے میں خاک یعنی غبار لگ گیا، ان قدموں کو آگ نہیں چھوئے گی. اتنی بڑی خوشخبریاں کس کو ملیں گی آپ بتائیے؟ گھر بیٹھوں کو تو نہیں ملتی، سو سو کے رہنے والوں کو تو نہیں ملتی. اور اگر ہماری نیند ختم نہ ہو، ہمارے کھانے پینے ختم نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی دینا ہے وہ مل کے رہے گا. اللہ اکبر. چاروں طرف دشمن محاذ پہ اور ہم سو رہے اور کھا رہے اور پی رہے ہیں، نہ ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے اس سے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بہترین ساتھی چار ہیں، چار لوگ ہیں جو بہترین ساتھی ہیں، اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے، اور بہترین لشکر 4000 کا ہے. کیا پتہ چلا؟ چھوٹی جماعت ہے یا بڑی، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، علم کے لیے نکل رہے ہیں یا جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے چن لیا. ایک مسلمان کی جنگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ آبادیوں کو برباد کرنے کے لیے. اس لیے فی سبیل اللہ کی بات ہے. اب اگلی آیتوں میں، آیت 75 اور 76 میں ایک تھوڑا سا مختلف انداز ہے، ان دونوں کو ہم دیکھیں گے. وما لکم، اور کیا ہے تم کو؟ محسوس کریں ذرا اس وما لکم کو. کل تو تھے یہ مکہ والے، یہ ادھر والے، ادھر والے، آج کون ہیں؟ یہ ہم والے ہیں، آج والے ہیں، یہ 2000 والے ہیں. کیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم لڑتے اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں، اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم کو نکال اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار. کون؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا. اور جو لوگ ایمان والے ہیں پس وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں. تم کیا کرو؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑائی کرو شیطان کے حمایتیوں سے. اور غم نہ کرو اس لیے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر تو بالکل بودہ ہے، سست ہے. ان دو آیات میں تاریخ کے ناطے سے دیکھیں تو اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے تھے. جب ہجرت کا حکم ہوا ہر ایک نے کوشش کر لی، چلے گئے اپنے حساب سے، لیکن کچھ لوگ کمزور بھی تھے، بیچارے بوڑھے بھی تھے، ہینڈی کیپ بھی تھے، نہیں آ سکے. اب ایسے لوگ مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، اور مسلمان دور تو جو تھے وہ تو ان کی پہنچ میں نہیں تھے، تو نتیجہ کیا تھا کہ انہی کے اوپر ظلم ہوتا. وہاں رہنے والے تڑپتے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں بھی انہی میں سے تھے کہ جن کو مکہ میں روک لیا گیا تھا اور ان کے اوپر طرح طرح کی مشکلات پیش کی جاتی تھی، ان پہ ظلم کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں رغبت دلاتے ان تمام لوگوں کو کہ جو وہاں سے نکل چکے، جو آج سکھ چین کی نیند سو رہے ہیں، جو آرام کی نیند سوتے ہیں، اور جن کے گھروں میں سکون ہے، کھانا پینا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں نکلنا چاہتے اللہ کے راستے میں؟ دیکھو کتنے محاذ ایسے ہیں کہ جہاں لوگ تمہاری شکلیں دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھیے تو کہاں کہاں مسلمانوں پہ تکلیفیں. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں جا کے تو قیدیوں کو چھڑانے لگیں اور ہتھیار اٹھا لیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے دعا کریں. وہ خود بھی دعائیں کرتے ہیں. کب سچے دل سے ہم نے شعور کے ساتھ ان کے لیے دعا کی؟ ٹی وی میں خبریں دیکھتے ہیں تو اس وقت کہہ دیتے ہیں ہائے حالات بڑے برے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ان پہ رحم کر دے، اور ساتھ ہی پھر انہی لوگوں کی پسندیدہ چیزیں نکال کے دیکھنے اور سننے لگ جاتے ہیں. نہ سٹائل چینج، نہ شادیاں بدلی، نہ ضابطیں بدلی، صرف خبریں سن کے تبصرے، اخبار پڑھ کے آگے سے پروپیگنڈے، اور کچھ اٹھتی بیٹھتی روایتی باتیں، بڑے حالات خراب ہیں، بڑا ایسا ہے، وہ ہے، دس اینڈ دیٹ کر کے ہم اپنے کام میں لگتے ہیں. دیکھیے آپ کے دل کو غم لگاؤ، آپ ہنس سکتے؟ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی بے چینی کی خبر آپ سن لیں، آپ کے اپنوں میں کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوا ہو، کیا آپ یہاں جب ہنستے ہیں تو آپ کو اپنے اندر آنسو نہیں گرتے دکھتے؟ آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کے ملکوں میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، آپ کا بہن بھائیوں میں کوئی بڑا ہی دکھی ہے، کیا آپ کو اپنے ٹیبل پہ 20-10 کھانے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، جو غم دل کو لگتا ہے نا وہ غم تو پھر نیندیں اڑا لیتا ہے، پھر وہ کھانے پہ اور اس چیزوں پہ نہیں لگاتا. اصل میں ابھی ہمیں مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ اسلام کا غم لگا ہی نہیں. سچی جو بات ہے، صرف نام کی بات سنی ہوئی ہے. ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا، وما لکم، وما لکم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں استفہام برائے تحریف، مشکل لفظ ہے، آسان کر دیتی ہوں. استفہام سوال یعنی اٹھانا، جیسے کہتے ہیں نا رغبت دلانے کے لیے، بڑا خوبصورت ہے، جیسے بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی کو کہہ دے اٹھو بھائی جلدی اٹھو، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ اٹھ ہی نہیں رہے، فرق ہے نا. رغبت موٹیویشن کا یہ قلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے کہ نکلو، تم بچ گئے، اب دوسروں کو بچا لو کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھ کر پھر قنوت نازلہ پڑھی، اور ان میں پھر آپ دعا کرتے تھے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ایسے متدفین مومنوں کو چھڑا لے، ان کی مدد کر دے. یہاں آپ دیکھیں کہ جنگ کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے نا، اور وہ کیا، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نکالنا. پچھلی آیتوں میں ہم نے جو پڑھی ہے نا جنگ کی قسم، وہ کون سی تھی؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، کلمۃ اللہ العلیا، ٹھیک ہے. تو جنگ کا ایک مقصد اسلام میں کیا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو جائے، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کھڑ جائے، یہ پہلا مقصد ہے. اس کے لیے جنگیں ہوئی اور ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ کا ملک ہے، اور جس کا ملک ہوتا ہے اس کا قانون چلنا چاہیے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں جتنے نان مسلم ملک آپ کو دکھتے ہیں نا، اصل میں اللہ کے ملک میں سے کچھ حصے گریب کر لیے گئے، چرا لیے گئے. بات سمجھ رہے؟ آپ کا گھر ہے بڑا سا، اس پورے گھر پہ آپ کا قبضہ ہے نا. آپ ایک کمرہ استعمال کر رہے ہیں، دو کریں، واٹس ایپ کسی دوسرے کو حق پہنچتا ہے کہ دیکھو اتنے کمرے تمہارے خالی پڑے ہیں، ایک کمرے کے باہر اپنے نام کی تختی لگا کے آگے بیٹھ جائے، خبردار تم نے کہا بھائی یہ میرے خالی پڑا ہوا تھا میرا. دو چار لوگ آپ کے گھر کے دو تین کمروں پہ قبضہ کریں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے، یہ میرا ہے، میں استعمال کروں نہ کروں، میں کچھ بھی کروں، میں کسی کو دوں، میری مرضی. چلے اب اس مثال کو لیں کہ ایک چھوٹا سا گھر تو آپ کا، اس میں تو آپ شیئرنگ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کس کی ہے؟ کل اللہ مشرق والمغرب، شاباش. پھر اللہم مالک الملک، بادشاہ ہے نا. آپ پورے گلوب کو تصور میں لائیں، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کہے تو جب اللہ کہے تو اس پہ اللہ کے نام کے جھنڈے لگنے چاہیے نا، نیم پلیٹ اللہ کی ہونی چاہیے. مثال دے رہی ہوں. ہاں اب آپ پورے گلوب کو سمجھ لیں، ایک ہی رنگ میں رنگ دیں، سبز رنگ کا مثال دے رہی ہوں، پورا اللہ کا ہے. لیکن آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو بہت ساری نان مسلم سٹیٹس ہیں. تو کیا پھر وہ نان مسلم سٹیٹس ایسی نہیں ہے کہ جیسے آپ کے گھر کے ساتھ کمرے پہ کسی اور نے اپنا نام لگا دیا؟ یہ ہے پہلا مقصد، میں نے یہ بات اس لیے رکھی کہ کھل کے سمجھ جائیں. اگر کسی نان مسلم ملک پہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے نان مسلم بادشاہوں کو دعوت کے خط کیوں بھیجے؟ کیونکہ اب آپ فارغ ہو گئے تھے مکہ والوں سے کہ اب ادھر جنگ نہیں ہونی، چلیں پیغام باہر پہنچاتے ہیں. کیا کہا؟ اسلم تسلم. نجاشی کو بھیجا، ہرقل کو بھیجا، سارے بادشاہوں کو بھیجا اور دعوت دی کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ، تم ایسے ہی حکمران رہو گے، سب تمہارا ہے، تمہیں اپنا بھی اجر ملے گا، رعایا کا بھی. نہیں ہوگا تو پھر ہم چڑھائی کریں گے. اللہ کے نبی نے اگر کسی طرف اس نیت سے چڑھائی کی کہ کفر کو ختم کیا جائے تو اس میں شرط کیا تھی؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. اچھا اب کیا اب آج زبردستی نان مسلم ملکوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ مثلا مسلمان دنیا کے جو ہیں وہ سارے ملے اور نان مسلم ملکوں پہ جا کے حملہ کر دیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ نہ اللہ کے نبی نے ایسی کی نہ دوسروں نے کی، آپ نے صرف انہی کافر ملکوں کی طرف حملہ کیا جنہوں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی نیت کی. مثلا تبوک کا موقع، غزوہ یرموک کو دیکھ لیں، جو غزوہ حنین ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی نہیں لیکن اس کے لیے پیش بندی ہوئی، خبریں آ رہی تھی کہ ہرقل اپنی فوجیں مسلمانوں کی طرف بھیجنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان ملکوں کو کیسے فتح کرایا؟ دعوت کے ذریعے، اسلام کی تبلیغ کے ذریعے. تلوار سے وہ کام نہیں ہوتا جو تبلیغ سے ہوتا. آپ نے اپنے لوگ بھیجے، تیار کیے، حضرت معاذ کو بھیجا، یمن کی طرف بھیجا، کہا پہلے ان کو دین سکھانا اور دعوت دینا، اسلام بتانا. حضرت علی کو آپ نے خیبر کی طرف بھیجا اور کہا کہ علی دیکھو وہاں جا کے ایک دم حملہ نہ کرنا، پہلے لوگوں کو اسلام بتانا، تیری دعوت پہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو واپس آ جانا، اور اس کا غم نہ کرنا کہ خیبر کی زمینیں نہیں ملی، کیونکہ اگر ایک بندہ تیری تبلیغ سے، تیرے بتانے سے اسلام کی طرف آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. طریقہ آج بھی یہی ہے. آپ کے اچھا آج تو یہ بات سن لی کہ جتنے نان مسلم ملک ہیں یہ لیگل ہے، اب جا کے ان کو لیگل کرتے ہیں، کیسے کریں گے؟ آپ وہاں جا کے اسلام بھیجیں، اپنا اسلام پیش کریں. آپ جب دیکھیں اسلام کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، پہلے معاشرہ مسلمان ہوتا ہے پھر حکومت مسلمان ہوتی ہے، یہ بھی لکھ لیں. اللہ کے نبی نے جو ترتیب رکھی، پہلے سوسائٹیز کو مسلم کیا، فرد سے کام شروع کیا، ایک ایک بندے کے اندر خدا خوفی آئی، اس کے بعد حکومت خود ہی مسلمان ہو گئی. ہم کہتے ہیں پہلے حکومت کو مسلمان کرو، قانون کو مسلمان کرو، یہ کبھی نہیں ہوگا. آج بھی یہی ہے، مشن بنا لے زندگی کا، اپنی تھوڑی سی جو زندگی رہ گئی ہے اس دنوں کو اللہ سے مانگے اور مہلت مانگے، اللہ عمر دے، ابھی تو نے کیا کرنا ہے ہمیں مار کے، ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، تجھے کوئی، تو بے نیاز ہے اس سے، ہمیں موقع دے کہ ہم کچھ کام کریں، ایسے بیج لگ جائیں جہاں جہاں پہ اسلام کے مسلمان کام شروع کریں اور اس کے بعد پھر اسلام پھیلے. لیکن غم کیا ہے کہ اسلام تو پھیلے گا، پہلے ہمارے مسلک پھیلنے لگتے ہیں، پہلے دوسرے مسئلے پیدا شروع ہو جاتے ہیں جو بڑی تکلیف سے کہانی ہے. آج ہم مسلمان نان مسلم ملکوں میں جتنی کثرت سے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں اسلام نہ آ چکا ہوتا. کیوں نہیں آیا؟ ہماری تفرقے بازی سے. دیکھیں اتحاد پامال ہوا تو تھوڑے تھوڑے گروہ بنے نا، اور سارے یونائٹ ہو جائیں گے تو ایک گروپ بن جائے گا نا. تو یہاں ایک چیز بتانے کے بعد اب دوسری بات بتا دی گئی، اور وہ کہے کہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے بھی جہاد ہوگا. اب لوگ آپ کو مار رہے ہیں تو کیا آپ نہیں اٹھیں گے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ ایک بچہ بھی اپنا دفاع کرتا ہے، آپ کاکروچ کو مارتے ہیں نا وہ بھی بھاگ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم بڑے امن پسند ہیں، بڑے پیارے، بڑے نائس لوگ ہیں، وی آر سو پیسفل، آؤ ہمیں مارو، ہم تو نہیں ہاتھ اٹھائیں گے. کبھی ایسا ہوا کوئی کسی کو مارنے آئے تو کہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ یہ تو خودکشی ہوگی. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ظلم کرے پھر ہاتھ رکھو، اور اللہ تعالیٰ یہی سکھاتا ہے ہمیں ان چیزوں میں. پہلے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
اب اگلی آیت میں دیکھیے پھر ایک اور چیز دیکھے گی. آیت نمبر 77 سے 79 تک اب تقریباً ایک ہی ٹاپک چلے گا. یہاں تھوڑی سی بات جو آیت 76 میں تھی اس پہ ایک ہلکا سا اشارہ اور دے جاؤں, پیچھے پلٹ کے دیکھیے گا. آیت 76 میں بنیادی طور پہ دو قسم کے مختلف نظریہ جہاد دکھائے گئے. ایک ہے ایمان والوں کا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اور دوسرے وہ جو کفر کے راستے میں لڑتے ہیں. اب دو طرح کی پارٹیز ہو گئیں. ایک کا نظریہ کیا ہے کہ شیطان کو خوش کرو, شیطانی نظام لاؤ, طاغوتی نظام لاؤ, اور دوسرا وہ ہے جو اسلام کو لانا چاہتا ہے. اب ان دونوں کی جو لڑائی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, فقاتل اولیاء شیطان. آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور وہ کیا کہ جب لوگ شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں نا, اس کے لیے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے باطل ادیان کو پھیلانے میں آج مشنریز کو دیکھ لیجئے کتنی کثرت سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح شیطان کے راستے میں لڑائی سے مراد فحاشی, بے حیائی, کرپشن, وہ سارے نظام جو معاشرت اور معیشت کے اندر آتے ہیں ان سب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہ سارے کام جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو, کہ تم شیطان کو خوش کرو. ہمارا کیا کام ہے شیطان کے جو چیلے ان سے لڑیں. کیسے لڑیں گے شیطان کے چیلوں سے؟ علم کے ساتھ لڑیں گے. شیطان تلوار سے نہیں ڈرتا, شیطان قلم سے ڈرتا ہے. اس لیے وہ تلوار اٹھانے والے کے پیچھے اتنا نہیں پڑتا جتنا قلم اٹھانے والے کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ ان قید شیطان کان ضعیفا. یہ شیطان میڈیا پہ آ جائے, نیٹ پہ آ جائے, دنیا میں ایک شور مچا دے, لیکن غم نہ کرو, اس کی ساری کوششیں بہت چھوٹی ہیں. حق کو فتح ہوگی, غلبہ ہوگا, انسانیت کے اس چمن میں بہار آئے گی, اعلی اخلاقی اقدار چلیں گی, پنپیں گی, روشنی آئے گی, اسلام کی خوشبو پھیلے گی, امن اور عافیت کا دور دورہ ہوگا, اور اس وقت جو باطل پھیلانے والے ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. ایک دفعہ تم زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, اخلاص پیدا کرو, توحید کو درست کرو, نمازوں کو صحیح کر لو, تمہارے نعرہ اللہ اکبر سے اہل طاغوت کے قلعے لرز جائیں گے, اور تمہارے ایک حملے کی دیر ہے کہ ان کا نام اور نشان تک نہیں رہے گا. اس لیے کبھی مت ڈرا کریں کہ بہت بڑے فتنے ہیں, ادھر ہے, وہ ہے, یہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات ہے کہ ہمارے اندر جب ایمان بڑھتا جائے گا انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ کفر خود بہت کم ہوتا لکھے گا. بس آپ دیکھیں جب آپ کا ایک خاص لائف سٹائل ہو جاتا ہے نا, ہر وقت پڑھنا پڑھانا, دوستوں کو ملنا, ساتھیوں کو, تو ایسے نہیں لگتا کہ دنیا میں بہت امن ہے. جیسے مثال اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گی کوئی فحاشی نہیں ہے الحمدللہ دنیا میں, کوئی بے حیائی نہیں, کوئی کرپشن نہیں, مجھے تو یہ لگے گا. لیکن کون بتائے گا نہیں نہیں آپ جا کے تو دیکھیں آج کل ٹی وی کیسا ہو گیا, آپ دیکھیں میڈیا کیسا ہے, فرق ہے نا. جب آپ ایک خاص ماحول کے اندر رنگے جاتے ہیں نا تو آپ کو باہر کی کوئی چیزیں نہیں دکھتی. اسی لیے کبھی کبھی جب لوگوں سے ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں تو میں بڑی مشکور ہوتی ہوں کہ اچھی بات ہے آپ یہ باتیں بتاتے ہیں، یا کبھی ہم باہر نکلیں پبلکلی چیزوں کو دیکھیں تو بہت کچھ دکھتا ہے، حال بولیے بھی خراب دکھتے ہیں، طریقے بھی دکھتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہم تو کہہ رہے تھے بہت سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن باہر تو بڑی خرابی ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے حصے کا کام کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، وہ خود بخود انسان کو مدد دے گا. اور حضرت بدر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ شیطان نے دھمکی تو بہت دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پہ مسلمانوں کو اس سے نجات دلا دی. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 77 کو، یہاں دوبارہ پھر نفاق کی باتیں. آپ سورت نساء کا مزاج سمجھ رہے ہیں، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، نفاق منافقت، اور اسلام کے راستے کی جو ہرڈلز خاص طور پہ یہود کی طرف سے پیش کی گئی یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک آیت آئے گی پھر ساتھ ہی دوسری، پھر ایسے لگتا ہے جیسے چٹیاں نہیں بنتے، تین چٹیاں ہیں ان کو گوندیں گے نا تو وہ بالکل ایک ہی رنگ دکھے گا. تو اب یہاں سے پھر نفاق سے بھری ہوئی باتیں ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا کہ روک رکھو اپنے ہاتھ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو. پھر کیا ہوا، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض ہو گیا لڑنا یعنی قتال کا حکم آ گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، پھر ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے، کتنا کخشیت اللہ، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈر، یعنی اللہ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کا ڈر اس کو آنے لگتا ہے. پھر وہ کیا کہنے لگتے ہیں، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر لڑائی فرض کی، یعنی کیوں ہمیں مشکل میں ڈال دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہمیں مہلت دی دور قریب کی مدت، یعنی تھوڑا سا وقت ہمیں مہلت کیوں نہ دے دی، یعنی جنگ کو دور کر کے ہمیں اور جینے کا موقع دیا جاتا. تو کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے، کس کے لیے، لمن اتقى، اس کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرے. اور اس بات کا یاد یقین رکھو کہ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا ایک دھاگے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی تم پہ ظلم نہ ہوگا. اس آیت میں دو تین مختلف باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس دور میں تھی، اس آیت کی خاص شان نزول بھی ہے کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے جب کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، یعنی مکی دور میں 13 سال چوٹیں بھی کھائیں، ظلم بھی سہے، کوئلوں پہ لٹائے گئے، تکلیف دی گئی، لیکن حکم کیا تھا، کفوا ایدیکم، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، بدلہ نہیں لینا، تلوار نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے پورے 13 سال میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. موقع آئے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی، ستایا گیا، اور مسلمانوں میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بہادر، حضرت عمر جیسے رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ جیسے، حضرت علی جیسے، لیکن ایک ہی حکم تھا، کفوا ایدیکم، سٹاپ، ابھی نہیں، ہاتھ روکے رکھو، بلکہ جہاد کرنے کے بجائے ابھی اقیم الصلاۃ، ابھی اپنی نمازیں تو ٹھیک کرو. اب یہاں ہم تھوڑی بات کریں گے کہ مکہ میں رہتے ہوئے جہاد کی بات نہیں ملی. پہلی بات اس سائز سے جو پتہ چلتی ہے وہ حدیث کی حجت ہے. کیسے؟ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے اس صورت میں، حدیث کی اہمیت اور منکرین حدیث کے لیے بہت سارے اس میں نکات ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ادھر اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ادھر دیکھا کہ ان کو کہا گیا ہاتھ روکے رکھو، یعنی یہ کہنا کہ ہاتھ روکو ابھی نہ کرو یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا. یہ کہاں کہا گیا؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. یعنی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت سے یہ نہیں ملتا کہ مکہ میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ ابھی جنگ نہ کرو. یہ کہا ہے وحی خفی، خفیہ وحی ہے، چھپی ہوئی ہے، جو اللہ کے نبی کی تھی. اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کو الگ کر کے قرآن سمجھتے ہیں تو وہ کہاں دکھائیں گے لکھا ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو سمجھے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، ایک چیز. دوسری بات اس سے جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کیوں کہا گیا کہ ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کی وجہ ہے. اب دیکھیے کہ دو وجوہات بہت بڑی سمجھ آتی ہیں کہ مکہ میں تلواریں کیوں نہ اٹھیں. پہلی بات ہے کہ مسلمان تھوڑے تھے، ابھی تیاری نہیں تھی، کام کرتے بھی تو اس طرح کا نہ کر پاتے کہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا. بچہ اگر وہ ابو جہل کو چھیڑ لیتے کسی موقع پہ، کوئی اشتعال دکھاتے، کسی وقت جا کے خانہ کعبہ کے اندر سے ایک بت توڑ کے آ جاتے، تو آپ اس کا نتیجہ سمجھ سکتے ہیں، ہر گھر میں قتل و غارت ہو جاتا۔ تو کہا کہ ابھی تم تیاری کرو۔ یہاں سبق دیا کہ تیاری کے ساتھ کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے دکھتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ صحابہ کی تربیت، ان کو سکھایا جا رہا تھا، صبر کرنا سکھایا جا رہا تھا، مصیبتیں سہنا سکھایا جا رہا تھا، ابھی چوٹیں سہنا سیکھو۔ اور چوٹیں کھانے میں اور مشکلات میں جو ایمان کا پودا اگتا ہے نا، وہ راحت کی ٹھنڈی زمین پہ نہیں اگتا۔ جیسے گرم موسم میں پھل زیادہ لگتے ہیں نا، پودے زیادہ اٹھتے ہیں، اگتے ہیں، قد بھی کہتے ہیں زیادہ بڑھتے ہیں انسانوں کے، اور گروتھ زیادہ ہوتی ہے گرمی میں جسم کی۔ اسی طرح ایمان کی گروتھ مشکلات میں ہوتی ہے۔ اگر بالفرض اس وقت مسلمانوں کو اجازت مل جاتی، چلے سپوز کریں ابھی کچے پکے لوگ تھے، ابھی کچھ ان کے پاس ہے نہیں، نہ ایمان ابھی اتنا پختہ تھا، نہ کوئی ان کو ابھی وہ اخلاق آتے تھے جو اسلام جنگوں میں استعمال کرتا ہے۔ دو ممکنہ صورتیں تھیں۔ پہلی صورت تھی کہ جاتے اور شکست کھا کے آ جاتے۔ اب کچے لوگ جب شکست کھا کے آتے تو ان کے حوصلے تو اور ٹوٹ جاتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ شکست، آگے سے کام کرنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑنا تھا۔ یہ ایسی ہے جیسے بالفرض اس وقت آپ نے 5 پارے پڑھے ہیں اور آپ کسی دن جوش میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلے میں بھی جا کے کہیں درس دیتی ہوں، اور عین وقت پہ آپ کو آیتیں بھول جاتی ہیں یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ساری زندگی درس نہیں دینا۔ مثال دی ہے میں نے آپ کو، صرف انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے۔ کام کرے نا تو خوب رونق ہو، کام پہ ہوں تو کہتے واہ ماشاء اللہ اچھا ہوا، اور ذرا ہمت ٹوٹنے والی چیزوں کہتے میں نہیں ساری زندگی یہ کروں گا۔ جیسے کوئی کسی کا رشتہ کرا دے نا تو اچھا رشتہ ہو، بڑا اچھا تعلق ہو تو کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا، آئندہ بھی کرائیں گے، اور خدا نہ خواستہ آپ کسی کے رشتے میں پڑھیں اور وہاں طلاق ہو جائے یا بدمزگی ہو تو کہتے ہیں ہم ساری زندگی نہیں کریں گے۔ ایک خطرہ یہ تھا، لیکن یہ چھوٹا خطرہ تھا کہ مسلمان جاتے، جوش تھا، اخلاص بھی تھا، تڑپ بھی تھی، بہادری بھی تھی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے کہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں۔ کچی کچی ہمتیں ٹوٹ گئیں تو یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ لیکن اس سے جو بہت بڑا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ بالفرض ان کو فتح ہو گئی، تو جو فتح کا نشہ ہوتا ہے نا وہ تو شکست کے نشے سے بھی بہت برا ہوتا ہے۔ کچوں کو جو فتح ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا، نہ انہوں نے اپنی اصلاح کرنی تھی، نہ اپنی نمازوں پہ غور کرنا تھا، اور کہنا بس ہمیں سب کچھ آ گیا، اور جا کے تو کچی پکی گولیاں چلانے شروع ہو جاتے، ہو سکتا کسی اپنے بھی چلا کے آ جاتے۔ اس کے لیے 13 سال ٹریننگ سیشن ہوا۔ کس میں آج اتنا صبر ہے کہ پہلے 13 سال ہم دین سیکھے پھر سکھائیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، 1 سال پڑھ لیے، اب ہمیں نہیں آتا کسی کے ساتھ مدد کرنا، ہم خود کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 1.5 انچ کی مسجد بن گئی۔ جس کو سیدھا قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پڑھانا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ آ گیا پڑھانا۔ لیکن وہ جو چکیوں سے پسنا ہوتا ہے اور جو بیلنے میں سے رس نکلنے والی کیفیت ہے وہ نہیں ہوئی۔ نتیجہ ہوا کہ آج وہی ہو رہا ہے جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے، کچا پکا دین پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے فتنے، فساد اور تکلیفیں پھیلتی جا رہی ہیں، اور گھر گھر میں جو مسجدوں میں کہانی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کفو ایدیا کو۔ اچھا، اب یہاں ایک بدترین تعویل بھی دیکھ لیں۔ پیچھے بھی جہاد کی باتیں، آگے بھی ہیں، ابھی میں آیت پڑھوں گی، لیکن میں چاہ رہی ہوں دوبارہ نہ پیچھے آنا پڑے، اس لیے یہ جملہ بول دوں۔ یہاں آپ کو پتا کیا چل رہا ہے کہ جنگ سے ہاتھ روکنے کی بات ہے نا، محاورتن ہے، لیکن اس کو کچھ لوگ کس بات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں؟ نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کی۔ یہ جو نماز میں نا اللہ ہوگا، پہلی دفعہ تو سب کرتے ہیں، دوسری رکوع میں جاتے اور اٹھتے اور تیسری رکعت پڑھتے، اس پہ اختلاف ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے ان میں سے کچھ لوگ یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کفو ایدیا کو، ہے کچھ آگے اور پیچھے نماز کا تذکرہ؟ ہاں آگے اقیم الصلاۃ آ رہا ہے تو اس کو اس سے جوڑ لیں تو جوڑ لیں۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ والے کہتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، حوالہ تھا۔ تو یہ ایک تاویل ہے، آؤٹ آف ٹیکسٹ تفسیر جب کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چلیے، اب کہا کیا کہ ابھی ہاتھ روکو بلکہ نماز دین کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نمازوں کے ذریعے جو انرجی ملتی ہے، زکات دے کے اللہ سے جو تعلق جڑتا ہے اس کو قائم کرو۔ پھر جب دیکھیے، پھر اللہ کے حکم سے جب مدینہ میں آ کے جنگوں کا حکم ہوا تو کوئی ایک صحابی پیچھے نہیں ہٹا، خوب تربیت ہو چکی تھی، جم چکے تھے، مشقتوں کے اندر آ چکے تھے، رگڑائی ہو چکی تھی ان کی، پالش ہو چکے تھے، اور اللہ کے دین کے لیے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کچے پکے لوگ تھے، اب ہوا کیا کہ عام مخلص صحابہ کا تو یہی حال تھا کہ جب جنگ کی اجازت ملی خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ مدینہ میں آنے کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے، نیو مسلم تھے، کچھ کے دل کے اندر ابھی نفاق تھا یا ابھی اس درجے کی بات نہیں تھی، ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پہ کیوں جنگ لکھ دی. یاد رکھیے کہ یہ سچے صحابہ کا جملہ نہیں ہے کہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، یہ انہوں نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا. یہ کن کی بات تھی؟ ابھی کچے تھے، ابھی نئے نئے تھے، جو ابھی اس مشکل سے نہیں گزرے تھے. ہر گروہ میں آپ دیکھیے ساتھ ساتھ لوگ ملتے ہی جاتے ہیں نا، کچھ پرانے ہوتے ہیں تو کچھ نئے. جیسے درخت ہے تو اس کے نیچے کی شاخیں بھی ہوتی ہیں لیکن اوپر ساتھ ساتھ نئی شاخیں نکلتی ہیں. اب جو نیچے کی مضبوط شاخ بوجھ اٹھا سکتی ہے وہ اوپر کی کچی شاخ تو نہیں اٹھا سکتی نا. مطلب آپ ماں باپ جو گھر میں مشکل آئے تو اپنے آپ کو سہار سکتے ہیں، تو چھوٹے بچے تو نہیں سہار سکتے. اب ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا اور اصل میں یہ نفاق والا جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا. اور اب ان کو ایسے لگا کہ میدان جنگ میں نکلنا گویا کہ اپنی جان دینے کے برابر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتا رہے کہ کیوں ڈرتے ہو تم؟ موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بچتے ہو؟ تو یاد رکھو کہیں نہ مات خون ہو، جہاں کہیں تم ہو گئے یو درخو مل ماؤت، پالے گی تم کو موت درکا سے ادراک، یعنی تم موت سے بھاگو گے موت تمہارے پاس خود ہی آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، اور اگرچہ تم بلند برجوں میں ہو. مشیدہ کا لفظ شیدہ سے ہے، مضبوط کے معنوں میں بھی آتا ہے اور چونا گڑے ہوئے یعنی جیسے اونچے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بلند کے مضبوط کے معنوں میں بھی آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی بھی جگہ پہ ہوگے تمہیں موت آ کے رہے گی. اور بروج برج کی جمع ہے، برج یا کہتے ہیں ظاہر ہونے کو بلندی، بارجا اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بادبان لگا ہوتا ہے، سفید کلر کا ایک کپڑا سا ہوتا ہے نا. اسی سے پھر تبرج ہے، عورت کا اپنے حسن کی نمائش کرنا. اور مشیت شین یا دال سے ہے. پہلی بات اس سے یہ پتا چلی کہ پکے گھر اور مضبوط گھر بنانا منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے بنائے، بلکہ کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ، اب ہوں گے مضبوط تو تبھی جائیں گے نا. ٹھیک ہے، ہاں یہ سوچ لینا کہ یہ پکے گھر ہمیں موت سے بچا لیں گے یہ درست نہیں ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر فتنہ آ گیا، فتح ہو جاتی، بھلائی ملتی اسلام کو تو کہتے یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے. اچھا یہ جو کہتے تھے نا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھی عادتا نہیں کہتے تھے، دل میں نہیں ہوتا منافق کہ یہ بات کہ فتح اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. یہ بھی وہ رسمی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ ہونی شدنی بات تھی، یہ تو تقدیر کی بات تھی. لیکن آگے دوسری حالت ہوگی تو پھر کچھ اور کہیں گے. ان کے اس بات کے جواب میں کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے، کہہ دیجئے کیا، قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر ایک اللہ کی طرف سے، یعنی فتح اور شکست. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بس کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. یا اصل میں منافقوں کی ان باتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب احد میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو اللہ کے نبی کے اوپر بہت ساری باتیں کھڑی، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی یہاں بات کرتے ہیں. سوری ایک جملہ میرے سے چھٹ گیا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ مِنْ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کے بعد دیکھیے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی سیئہ، مراد شکست، مسلمانوں کو اسلام کو کوئی نقصان ہو گیا، یقولو تو وہ کہتے ہیں، کون؟ منافق نما انسان مسلمان، کیا؟ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ شکست تو بس آپ کی وجہ سے، یعنی اس کو اللہ کے نبی کی غیر تدبیری کہہ لیجئے یا اللہ کے نبی کی وجہ سمجھتے کہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا. کل کل من عند اللہ، ان کو کہہ دیں فتح یا شکست اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بات نہیں سمجھتے. مطلب کیا ہے کہ یہاں تقدیر اور تدبیر کا ربط بتایا گیا. دیکھیے تقدیر اور تدبیر 50-50 ہے، 50% 50% میٹر تقدیر سے ہوتے ہیں اور 50% تدبیر سے ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں 50% چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں اور 50% ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. منافقین نے شکست کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے اوپر بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو اس نبی کو نہ کہو. فتح ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور شکست بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ تم ان پہ بات کرنے کے بجائے تقدیر کو مان لو. ایک موقع پہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے معاملے پہ بحث کی، یہی جو بات ادھر ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ. اس شخص نے اپنا پاؤں اٹھا دیا، کہنے لگے آپ بایاں بھی اٹھاؤ، تو نہیں اٹھا سکا. آپ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کھڑے ہو، ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، جو ہی آپ دوسرا اٹھائیں گے دوسرا پہلا گر جائے گا نا. کہتے یہ تقدیر ہے، ایک پاؤں تم خود اٹھاتے ہو تو دوسرا پاؤں اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ بندہ مومن تقدیر سے لڑتا نہیں ہے، اس کو مان لیتا ہے. فتح ہے یا شکست ہے اس صورت میں اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا نہیں، میری اس میں کیا غلطی تھی، کہاں بہتری کی گنجائش ہے جو میں نے نہیں کی، اور آئندہ کے لیے اس سے سبق لے لیں. دیٹس اٹ. ہر فتح کے بعد شکست کی امید ہو سکتی ہے اور ہر شکست کے بعد فتح کے چانسز ہوتے ہیں. کوئی ہار آخری ہار نہیں، سوائے اس کی ہار جو اپنے نفس سے ہار جائے. ہر ہار ایک فتح کو جنم دیتی ہے. تو یہ بات کہہ کے فرما دیا، ما سابک من حسنۃ فمن اللہ، پس جو پہنچتی ہے بھلائی آپ کو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما سابک من سیئۃ، اور جو بھی پہنچتی ہے آپ کو برائی، فمن نفسک، وہ تیرے نفس سے، کیونکہ تیرے کسی گناہ سے. تو کیا پتا چلا کہ نقصان شکست ہوتی اللہ کے حکم سے ہے، سبب انسان کا گناہ ہوتا ہے. ورسلنا للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے اندر رسول بنا کر بھیجا. وکفا باللہ شہیدا، اور آپ کافی ہیں اللہ تعالیٰ گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ گواہ ہے. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو موت کے ڈر سے موت سے بچتا ہے وہ بچ نہیں سکے گا. جہاں بھی ہوگا موت تو آئے گی. متاع دنیا قلیل ہے، دنیا تھوڑی بھی ہے اور ہے بھی جانے والی. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا موریل بلند کر رہے ہیں کہ مت ڈرو، اٹھو آگے بڑھو. اب دیکھیے جو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتا ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات اس پہ موت کے بارے میں کریں گے بعد میں، پہلے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
اب دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو موت کی بات سامنے رکھی، اس سے بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی موت کا تعلق میدان جہاد سے نہیں ہے. جہاں موت آنی ہوگی وہ آئے گی. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر اس کے برعکس انسان اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھے تو عموماً لوگ موت کے بارے میں کسی نہ کسی سبب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس کی بیماری اس کا موت کا سبب بنی. کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے پیارے طریقے سے بتا دیا کہ دیکھو موت تو آنی ہے. تم اپنے گھروں میں رہو گے تو بھی موت آئے گی، تم اگر بستر پہ ہوگے تو بھی موت آ جائے گی. اصل بات ہے وہ دیکھنے کی کیا ہے کہ اس کے بعد کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی اس دنیا سے نظریں اٹھا کر آخرت پر لگا دیتی ہے کہ موت آ جائے، آنی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، آ کے رہے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد کے لیے تیار کیا ہے. اور اگر پچھلے حالات کے مقابلے میں ان آیتوں کو دیکھیں تو یہاں ایک لیڈر کی بہت خوبصورت کوالٹی نظر آتی ہے اور وہ کیا کہ جب لوگوں کے مورائل ڈاؤن ہونے لگے، ان کے حوصلے پست ہونے لگے، تو اس وقت پھر ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے جو لوگوں کے حوصلے بلند کرے، ان کی اخلاقی تربیت کرے. اور کسی کے حوصلے بلند ہو نہیں سکتے، تربیت ہو نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا ہمیشہ رہنا نہ ہو. جب تک ہمارا دل اس دنیا کے کمزور ہونے، چھوٹا ہونے کو نہیں مانے گا، تب تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غم کھاتے رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زندگی کا تعلق تمہاری کوششوں سے نہیں، اور موت کا تعلق تمہارے کسی راستے میں مشکل میں آنے سے نہیں، یہ جب جہاں آنی ہوگی آ کے رہے گی. اور اس کو آپ کئی واقعات سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں موت کا وقت لکھا ہوتا ہے انسان خود بھی پہنچ جاتا ہے اور کوئی اس کو وہاں جانے سے روک نہیں سکتا. ایک واقعہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں، انما تکون یدرککم الموت کے بارے میں، کہ موت تو آ کے رہے گی. امام ابن کثیر اس کو اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، جب اس کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا. وہ دروازے سے نکل رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی وہاں ظاہر ہوا. اس نے پوچھا کہ اس عورت نے کیا پیدا کیا ہے، بیٹا یا بیٹی؟ ملازم نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے. اس نے کہا کہ یاد رکھنا کہ یہ عورت جو ہے، یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر میں ایک مکڑی سے ماری جائے گی. اب یہ اس کو کیسے پتا چلا؟ واللہ عالم. پھر اور اس واقعے کی سند بھی جو کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ابن جریر، ابن حاتم، مجاہد، ڈفرینٹ کال سے. لیکن اگر اس کو ہم سمپل ایک واقعہ بھی سمجھ لیں کہ کس طرح سے اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد کہا کہ ایک مکڑی سے یہ مرے گی، ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا. اس نے یہ سوچا کہ اس لڑکی کو مار دو تاکہ یہ اس برائی سے بچ جائے، اور یہ سوچا کہ یہ تو مر گئی، اب میں پکڑا نہ جاؤں، وہ بھاگ گیا. اب پیچھے سے وہ لڑکی جو تھی، اس کی ماں نے اس کا کچھ علاج وغیرہ کرایا، وہ ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا، وہ لڑکی جوان ہوئی، بہت خوبصورت تھی. اتنے میں وہ جو ملازم یہاں سے بھاگا ہوا تھا، اس نے کسی جگہ تجارت کی، بہت دولت کمائی، مال کمایا، شہر کا معروف شخص بن گیا. شادی کا وقت آیا تو اس کو ڈفرینٹ طرف سے پرپوزلز تھے، تو اس کا پھر اسی لڑکی سے شادی ہو گئی. یعنی یہ لڑکی بڑی ہو چکی تھی، اور جب وہ لڑکی آئی اور اس کے ساتھ شادی ہوئی، بعد میں بات کھلی کہ یہ بالکل وہی لڑکی ہے جس سے اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جب میں پیدا ہوئی تو اس طرح سے میرے گھر کے جو ملازم نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن میں بچ گئی. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد تم نے یہ بھی بات یاد رکھو کہ میرا یقین ہے اس بات پر کہ تم نے کئی مردوں کے ساتھ پہلے سے تعلق قائم کیا ہوا ہے. اس کو وہ اس بات کا یقین آ گیا، پیٹ پہ دیکھا تو نشان بھی تھا چوری کا. خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو میری بیوی ہو، تو اب مجھے صرف ایک آخری بات کے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری وہ موت جو اس شخص نے کہی تھی کہ مکڑی کے جالے سے ہوگی، تو وہ نہ ہو جائے. اور اس کے لیے اس نے ایک محل بنایا، اس کے اندر بالکل کوئی سوراخ نہیں تھا، بہت صاف ستھرا تھا، اور تاکہ کوئی بھی تمہیں تکلیف نہ پہنچے. لیکن ایک دن اس کو دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی. عورت نے کہا کہ یہ وہی مکڑی ہے جس سے تم مجھے ڈراتے رہتے تھے، یہ جس اس نے رونت سے کہا کہ لو یہ مکڑی بلا مجھے مارے گی. اور ساتھ ہی اس نے کیا کہ اس مکڑی کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے مسل دیا کہ چلو میں اس کو مار دوں، اس نے مجھے کہاں مارنا ہے. مکڑی مر گئی، لیکن اس کا زہر جو تھا، اس کی کچھ چھینٹیں جو تھی، اس کے پاؤں اور ناخنوں پہ پڑی. بالآخر پھر اس سے اس کی موت ہوئی. واللہ عالم، میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتی، نہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں یا آگے سنائیں، لیکن یہاں اگر صرف یہ بات یاد رکھی جائے کہ اینما تکون یدرککم الموت. خالد بن ولید کہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو موت کے ڈر سے جہاد سے منہ پھیرتے ہیں، آئے اور مجھے دیکھیں. ساری زندگی جہاد میں رہا، میدان جنگ میں رہا، لیکن آج اپنے بستر پر موت آ رہی ہے. موت میدان جنگ سے نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کے اوپر انسان کا یقین ہونا چاہیے. باقی بات آپ دیکھیے کہ جس کے لیے آخرت میں بہترین چیزیں تیار ہیں، پھر اس کو تو ان ساری چیزوں کی فکر ہونی نہیں چاہیے. وہ لوگ جو اللہ کے لیے نکل پڑتے ہیں، اگر اس راستے میں مارے بھی جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں کی گئی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی. زندگی کو نفع اور نقصان سے نہیں ناپنا چاہیے، اصل چیز یہ کہ آخرت میں انسان کو کیا ملے گا. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں چھوٹی سی مصیبت بھی اگر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر بھی انسان کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس دنیا کے سفر سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں دنیا چھوٹی بھی لگے گی، تھوڑی بھی لگے گی، مشکلات کے بعد ملتی ہے، ایک دفعہ مل جائے تو پھر واپس چلی جاتی ہے، ملنے کے بعد بھی چین نہیں آتا، اور اگر کبھی اللہ کی رضا کے بغیر مل جائے تو یہ ویسی گلے کا ناسور بن جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس آخرت جو ہے وہ کوالٹی میں بھی زیادہ، کوانٹیٹی میں بھی زیادہ، دنیا کی تھوڑی سی مشقتوں کے بعد اگر مل جائے گی تو انشاءاللہ واپس کبھی نہیں جائے گی، اور ایک دفعہ جو وہاں داخل ہو گیا اس کو پھر وہاں جانے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ دل کے نفاق کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اس آخرت کے گھر کی تیاری کرنے والا بنا دے جو ہم سب کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے بعد پھر دوبارہ اسی بات کی طرف بات کر دی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ انداز کو دیکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، بہت اپوزٹ ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فمن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہاں جو کوئی منہ پھیرے گا تو ہم نے اس کے بعد آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کی بات بار 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 اس صورت میں آتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی اطاعت وہ چیز ہے کہ جو بندے کی زندگی کے اندر وہ رنگ لاتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ لوگوں کو کیوں مشکل لگتی ہے رسول کی اطاعت؟ تو اس کے بارے میں ایک انگلش رائٹر ہے، اس نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت اور ویسٹرن کلچر یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ مغربی طریقہ کار کے ساتھ چل نہیں سکے گا، یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ اور عموماً مسلمان جو ہوتے ہیں وہ مغرب والوں سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی بڑائی بھی ہوتی ہے اور ان کو وہ مطلب خوش بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے دوسرے کلچر پہ آنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں ایک شعور والی زندگی نہیں بنتی، ہر لمحے انسان کا اللہ کے نبی سے تعلق بنتا ہے، اپنے واپس جانے کا تعلق احساس ہوتا ہے، پھر انسان کانشیسلی اپنے ہر کام کا محاسبہ کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اطاعت کے لفظ کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، دل کی خوشی سے کی ہوئی، ماری باندھی نہیں، روتی دھوتی نہیں، کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، پھر ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ جب کریں گے تو بات بنے گی۔ تو گویا کہ یہاں یوتی رسول فقط اطاع اللہ کہہ کر یہ بات بتا دی کہ نبی کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھو، بلکہ اصل میں یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی بے شک اس نے اللہ سے محبت کی۔ منافقوں نے مذاق اڑایا، کہا اچھا یہ دیکھا یہ سیلف سینٹرڈ کر رہے ہیں، یہ اپنی شخصیت کو منوانا چاہتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے۔ اس سے یہ آیت اتری تھی کہ یہ نبی اگر تمہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری اطاعت کرو تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کچھ نفاق بھرے دلوں کی باتیں جو دل کی بات زبان پہ لے آتی ہیں، کیا؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت قبول ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ کون؟ منافق، جن کے دلوں میں بھی ایمان اس طرح سے نہیں آیا۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں، باہر جاتے ہیں، یعنی آپ کی محفلوں سے اٹھتے ہیں، آپ کے قریب سے اٹھ کے جب اپنی نجی محفلوں میں، تنہائی کی محفلوں میں آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، راتوں کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے۔ بَيَّتَ کا لفظ بیت سے ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور بات کہتے ہیں رات گزارنے کو، اور اسی سے پھر یہ لفظ چھپکے چھپکے راتوں کے وقت خسر پسر یا گھر کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان باتیں کرتا ہے اس کے لیے بولا جانے لگا۔ اشارہ ہے ان کی ان میٹنگز کی طرف جو راتوں کو اٹھتی کھلتی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے تھے، دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کہ مسلمان بھی خود کو کہلوائیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہ پڑھیں، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ لیکن دل کا بغض اتنا برا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھے جانے کے باوجود اللہ کے نبی کے وہاں ہونے کے باوجود بھی دل کی بات جو ہوتی ہے وہ انسان کی درست نہیں ہوتی، تو اکیلے میں باتیں کرتے تھے. اور باتیں کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کی تقول، جو آپ نے کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، باتیں سنتے، جو کہانیاں ہوتی سنتے، اور باہر جا کے اس کے اندر الٹ سلٹ باتیں کرتے، ٹھٹھے اڑاتے، مذاق اڑاتے، اللہ کے نبی کو بیوقوف قرار دیتے، کہتے دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو آئے تھے ان کے پاس کچھ اور نیت لے کے، اور دیکھو یہ ہمیں کتنا مخلص سمجھتے رہے، دیکھو انہوں نے تو ہم پہ اتنا ٹرسٹ کر لیا، اور اس طرح کی باتیں کرتے. ان کا یہ خیال کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ اللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ بے شک لکھتا ہے جو یہ مشورے کرتے ہیں. یعنی نبی کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن نبی کے رب کو تو پتہ چل جاتا ہے. اللہ نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ لکھتا ہے. کون لکھتا ہے؟ فرشتوں سے لکھواتا ہے، کیونکہ ہم سب کے اوپر فرشتے مقرر ہیں. اِنَّ عَلَيْكُمْ کِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر دو لکھنے والے موجود ہیں. اگر اس بات کا انسان کو شعور ہو جائے نا، تو جس طرح دوسرے کے سامنے انسان بہت مہذب اور بہت با ادب بن کے بیٹھتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، اسی طرح اس کی غیر موجودگی میں بھی سوچ کے بولے گا. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ میری بولی کہی سنی ہر بات لکھی جا رہی ہے، پھر انسان چپکے چپکے بعد میں دوسری باتیں نہیں کر سکتا جو کہ وہ سامنے نہیں کرتا. اللہ کے نبی کو کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اب آپ کو پتا چلے کہ کوئی راستوں میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں قائم کر رہا ہے، تو دل میں تو یہ آتا ہے نا، اچھا پکڑ لو ان کو، پیچھے لگ جاؤ ان کے، پوچھو ان سے، یا جا کے ان کے دامن تھام کے پوچھو بھی تم کیا چاہتے ہو. ان میں سے کچھ نہیں کرنا. فاردن ہوم، اعراض کیجیے، اوائڈ کیجیے، اپنا راستہ بدل لیں. اچھا راستہ بدلا تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کب توکل اللہ، آپ اللہ پہ توکل کریں. یہ ہے وہ خوبصورت طریقہ اور وہ سنت جو آج متروک ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیے، بہت سارے مسئلوں کا حل ان کو اگنور کرنا ہوتا ہے. آپ جہاں ہر بات کی صفائی پیش کرنے اور کرانے لگ جاتے ہیں نا، وہاں آپ معاملوں کو بگاڑ لیتے ہیں. یہ اصول صرف ایک لیڈر اور فالوورز، ایک نبی اور ان کے امتی، مومن اور منافقوں کے بیچ میں نہیں ہے. اپنی نجی زندگی کا یہ اصول بنائیں، اپنی گھریلو زندگی کا، اپنی سسرالی زندگی کا، اپنی ازدواجی زندگی کا، معاشی معاشرتی زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے کہ جہاں آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے خلاف ہے، کوئی آپ کے باتیں کر رہا ہے، آپ سے دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، منہ پہ کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، تو آپ پہلے تو پورا موقع دیں، اصلاح کا موقع دیں، وہ بھی آپ کی بات سمجھیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کر لیں، آپس میں رابطہ کر لیں. جب محسوس کرے نا کہ نہیں یہ دل کا کھوٹ ہے، یہ نہیں جا سکتا اور یہ چیز بس ایسی چلے گی، تو پھر فارادن ہو، پھر اعراض کریں. یہ ایسے جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے، سامنے کوئی پتھر آ جاتا ہے، آپ کوشش کریں گے یہ موو ہو سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کر دیں. جب نہیں ہوگی نا، تو بس اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اعراض کریں گے. اپنی گاڑی کا رخ بدلیے، سٹیرنگ کو ذرا سا گھمائیں، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا دیں. یہی طریقہ ہے. اس طرح اگر اللہ کے نبی نہ کرتے تو ہر وقت صفائیاں پیش کر رہے ہوتے اور یا کسی کی صفائیاں لے رہے ہوتے. ایک با مقصد انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں میرے سے کوئی شکوے ہیں، اب تم جانو اور تمہارے کام، تمہیں کوئی مجھ سے ضرورت ہوئی تو آ کے پوچھ لینا، لیکن میں ایک منٹ بھی تمہارے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی ایک بہت بڑے منہج پہ تھے. آپ اگر رات دن انہی باتوں میں رہتے ہیں، کون میرے خلاف ہے، کون سازش کر رہا ہے، کون مجھے کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ نبوت کے کام کیسے ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں بھی سکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی وہ دعائیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی دشمن سے خوف ہو، کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی اس کے بات مسئلے میں ہے، کچھ ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی حکومت وقت کا بندہ ہے، کوئی اوور آل مسلمانوں کے خلاف ہے، تو اللہ کو کہہ دو کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم تجھے ان کی گردنوں پہ رکھتے ہیں. نہور نہر کو کہتے ہیں، وہ جگہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے، کہ اللہ ان کا معاملہ تیرے سپورٹ، تو ان کی گردنوں پہ چھری چلا دے، تو ان کو پیار سے رکھ لے، ان کو سمجھا دے، ان کی عقل ٹھیک کر دے، بس وناؤز بیکم ان شروری ہے، میں ان کے شر سے پناہ میں آتی ہوں. اللہ کے نبی یہ کثرت سے دعا پڑھتے تھے. آپ دیکھیے، کوئی آسان بات نہیں تھی مدینہ میں جا کے دین کا کام شروع کرنا. یہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، اندر باہر کے فتنے تھے. ایک سے آپ فارغ ہوتے تو دوسرا شروع، اس کو بند کرتے تو تیسرا شروع، کہیں مکہ والوں کے فتنے، کہیں یہود کے فتنے، کہیں مدینہ میں جو مسلمان نفاق کے ساتھ تھے ان کے فتنے، کہیں باہر سے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں، اب روم سے دھمکیاں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں، اب ایک بندہ کیا کرے؟ اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ پر توکل کریں، وکفا باللہ وکیلا، اور آپ کے لیے اللہ کافی وکیل ہونے والا. یاد رکھیے، مومن کا جو غم ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے معمولات پر اس کے غم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو نوٹ کیجئے، چیک کیجئے. میں جب غم زدہ ہوتی ہوں تو کیا میں کام چھوڑ دیتی ہوں؟ میں ڈپریس بہت ہوں، اپسٹ بہت ہوں. اب وہ غم کوئی بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو غم، شوہر کے غم، گھر کے غم، دین دنیا کے غم، مسئلے، معاشرتی پرابلم، کہیں بچوں کا غم ہوگا، کہیں دوسرے کا غم ہوگا. اب کیا کریں؟ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. مثال دے رہی ہوں کہ الحمدللہ یہاں ہم ایک کثیر تعداد بیٹھے ہوئے اس بات کو سن رہے ہیں. کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو ہر آنے والے دن میں جب ہم اس ہال میں آ کے بیٹھتے ہیں کوئی غم نہ ہو؟ پوسیبل ہے؟ از اٹ پوسیبل؟ یا اگر چلے آپ سب اپنے آپ کو چھوڑیں، مجھ کو ہی لے لیں کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں یا آپ کے جو دوسرے ٹیچر ہیں، از اٹ پوسیبل کہ ہمارے ساتھ کوئی غم نہ لگاؤں، کوئی خاندانی، جذباتی، روحانی کوئی مسائل نہ ہو؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں. اب اگر ہم یہاں اپنے غم لے کے بیٹھ جائیں اور میں چھٹی کال کر دوں کہ سوری آج میں آ نہیں سکتی کیونکہ میں غمگین ہوں، آج میں ڈپریس ہوں، میرا فوکس نہیں ہے، میں مائنڈ نہیں اپنا رکھ سکتی، آپ کو پڑھاؤں گی پتہ نہیں کیا بول دوں گی، نہیں کیونکہ وہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے. مثال دے رہی ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. بس الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں نا کوئی غم رہتا بھی نہیں ہے، کوئی ہے تو ہو اس کی بلا سے مجھے جانے دیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ پلیز اس کو بعد میں آ کے سالو کریں گے، مجھے جانے دیں. جس کو یہ غم لگ جاتا ہے نا کہ میں نے اپنی جاب پہ پہنچنا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، کام کرتا رہتا ہے، وہ دل دماغ اندر ہی اندر کبھی خیال بھی آیا تو حسبی اللہ حسبنا اللہ، کبھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کبھی انا للہ پڑھ دیا، کام ہوتے رہے. اس کی بہت بڑی مثال ہے، 70 لوگ مارے گئے احد کے دن اور اگلے ہی دن کال آ گئی. کیا آپ کہاں چل پڑے؟ چلیے الذین استجابوا للہ وللرسول. اب اگر غم منا رہے ہوتے اور ہماری طرح ماشاءاللہ مرنے والوں کا 40ویں تک غم ہو رہا ہوتا تو ابھی تو کہتے ہیں آپ نے کس جنگ کے لیے بلا لیا، کل تو ان کا تیجہ ہے، وہ تو ہمارے ساری براتیں آ رہی ہیں، وہ کھانے پکانے ہیں، آپ کو کیا مسئلے پڑے، آرام سے بیٹھے. پہلے کون سی فتح ہو گئی تھی احد میں جو اب آپ نے ہمیں پھر بلا لیا اس جنگ کے لیے؟ نہیں، 40ویں تک تو بیٹھتے، پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ جب بلائیں گے جمعرات کو نہیں ہم آئیں گے کیونکہ ہم مرنے والے کا غم کر رہے ہیں. اور اگر بالفرض اسی سال اگلے سال اسی دن میں کوئی جنگ آتی، کہتے نہیں بھی آج تو وہ 70 شہدا کی برسی ہو رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی ذات میں نہیں جی رہے آج. کبھی آپ دنیا کو دیکھیں، اس وقت ہم ایک جانے والے کو کتنا بڑا نقصان بنا لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں دین کے کام کرنے والوں کو دو ہتھیار پکڑا دیے، ان ہتھیاروں سے تم بڑے بڑے فتنوں سے نبٹ سکتے ہو، اور وہ فاردن ہوں اعراض اور وتوکل علی اللہ، بس اللہ کے حوالے، اور اس کے بعد کوئی ڈپریشن نہیں، گہرا سانس، اسمائل، مسکراہٹ. نہیں ہوتا تو نہ ہو، یہ فتنے پیدا کریں گے ہو جائیں گے، کیا ہوگا یہ کام ختم ہو جائے گا تو ہوتا رہے، مجھے کیا ہو کے عرض، میں نے کب یہ ذمہ لیا کہ یہ کام پورا ہوگا، یہ تو اللہ کا کام ہے، کرے کرائے، میں نے اپنا حصہ ڈال دیا اور میں اس کو کرتا جاؤں گا. جب یہ سوچ ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو تھام لیتا ہے. غم منانے کے بجائے کریں کیا؟ اب یہاں دیکھیے ذرا کیسا پیارا پیغام دیا جا رہا ہے، غم بلانا چاہتے ہو، فتنوں اور ازمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ اپنے مسائل میں غور و فکر، تدبر کرنے کی بجائے افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ صرف اپنی ہی ذات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں؟ کیا ان کو صرف یہی غم ہے کہ میں نہ مر جاؤں، میرے ساتھ یہ نہ مسئلہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ پرابلم نہ ہو جائے؟ نہیں، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آؤ تو اس قرآن میں تدبر کرو، یہ ہے غموں سے بے غم کرنے والی چیز. جس نے قرآن میں غور کر لیا نا اس کو اپنی زندگی میں غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. آپ اس چیز کو پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ 5ویں پارے پہ آپ پہنچ رہے ہیں، آپ نے اپنے غموں میں ضرور کمی محسوس کی ہوگی. غم کون منائے؟ ہر ویکینڈ پہ تو ٹیسٹ آ رہا ہے. غم کون منائے؟ اسائنمنٹ آ رہا ہے. غم کون منائے؟ اللہ کا بندہ بھائی، ابھی تو ہم نے کتابوں کے اسائنمنٹس لکھنے ہیں، ہمیں یہ غم تھوڑے. جب یہ کام آتے ہیں نا تو پھر تدبر فی القرآن ہے، پھر اپنی زندگی میں چھوڑے. یہ جو ہم کھود کرتے ہیں نا، پاکستان فون کروں وہ ماموں کے بیٹے کی بیٹی کا مسئلہ کیا تھا، کافی دن سے خبر نہیں سنی، یہ تدبر چھوڑ دیں اور یہ خود ہی چھوٹ جاتا ہے. آپ جب سال دو سال بعد اپنوں میں جاتے ہیں، یقین کریں آپ کو تب پتا چلتا ہے کس کے بیٹا ہوا، کس کے بیٹی ہوئی، کس کی منگنی ہو کے ٹوٹ بھی گئی، اب دوسری جگہ ہو گئی. واللہ ہی میں آپ کو اپنی بات کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا. اوور آل بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے صدموں سے بچائے، خاندان میں موتیں خوشی ہوتی. کئی ایسی موتیں خاندان میں ہوتی ہیں جو مجھے اس کے دو دو ماہ بعد بھی پتا چلتا ہے. اور بات ایسی بھی ہوتی ہے جب میں جا کے فلاں کا حال پوچھتی ہوں، کہتے اچھا آپ کو نہیں بتایا تھا، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. یقین کریں بے غم ہو گئے، کیونکہ انسان اتنا مختصر وقت دنیا میں لے کر آیا ہے کہ اگر اپنی ذات پہ لگا رہے گا تو اسی میں جیے گا نا. تو اپنی ذات کے خول سے نکلو، بلکہ قرآن میں تدبر کرو. اب یہ تدبرون کا لفظ دیکھ لیجئے، اس کو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ تو دیکھا، لیکن تھوڑا سا اس میں ہم دیکھیں گے. سال با رو اس کا روٹ ہے دوبر سے، دوبر کہتے ہیں بیک کو، پشت. اب دوبر کیا ہوتی ہے؟ انسان کی پیٹھ ہوتی ہے. تدبر کیا ہے؟ کسی چیز میں غور و فکر کرنا، اس کے اندر تک پہنچ جاؤ، جو اس کی روح میں پہنچنا ہے. ایک ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھ لیا ماشاءاللہ، ٹھیک کر لیا، کر لیا ٹھیک ہے. اس کا اگلا درجہ کہتا ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھ لیا ماشاءاللہ. تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی تفسیر پڑھ لو، کتابوں میں سے دیکھو، علماء کے اقوال دیکھو، مفسرین کو دیکھو، احادیث سے اس کو جوڑ کے تفسیر کر لو. اس کے بعد کا اگلا جو درجہ ہوتا ہے یہ تدبر کا درجہ ہوتا ہے. یہاں پہلی بات تو دیکھیے، جمع کے لفظ میں آ رہا ہے نا یتدبرون، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف علماء کی چیز نہیں ہے. قرآن میں صرف غور و فکر علم والے نہیں کریں گے، ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے مسئلے اخذ کر کے مفتی نہیں بنے گا، لوگوں کا جینا مشکل میں نہیں کرے گا، لیکن ہر بندہ تدبر کرتا ہے. مثلاً اگر میں یہاں کوئی آیت بولتی ہوں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے سرکمسٹانسز کی بنیاد میں اس میں سے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. لکھ کے لکھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آیتیں کروا رہی ہوتی ہوں تو کوئی ایسا موضوع آتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پیچھے گزر گیا تھا، آگے یا پھر آ جانا ہے، میں اس کو جلدی سے آگے کر دیتی ہوں، صرف اس کا خلاصہ کر کے کہ آگے بات کر لیں گے یا بھی نہیں. لیکن بعد میں جب میں کبھی لوگوں سے پوچھتی ہوں اچھا آپ نے کیا سیکھا، تو وہاں بیٹھوں سے کوئی بندہ صرف اسی ایک نقطے سے بات لے کے جاتا ہے، آج اس نقطے پہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا. تو میں کہتی اچھا میں تو گزر گئی تھی، اس کو کہاں سے سمجھ آ گیا؟ لیکن کیوں؟ کہ اس وقت وہ اس سے ریلیونٹ تھا، اس کو میرے بولے ہوئے وہ دو چار جملے ہی اتنے بڑے لگے کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ اللہ کی بات ہے. اس لیے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، تدبر کرو، غور کرو، اللہ نے کیوں حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے، ان باتوں میں کیا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہماری تفسیر ابھی چل رہی تھی، اس کو روکنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وقت کا تقاضا تھا آپ لوگوں کو بریک دینے کے لیے. تو آج ہمارا کافی ٹائٹ ہے اسکیڈول، آپ جلدی سے بریک لیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پھر ہم ریکیپ اگر ٹائم ہوا تو کر سکیں گے، تو اس لیے ہم ٹائم سیو کریں. ٹھیک ہے، ہاں مجھے پتا ہے، لیکن آج تھوڑا سا کبھی ٹائم ٹیبل میں اس طرح ہو جاتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا. تو جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی کوآپریشن کا. ٹھیک ہے، اپنی نماز ادا کریں، پھر ہم بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الصبح بدا من طلعته والليل تجى من وفرته، الصبح بدا من طلعته والليل تجى من وفرته. الله 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 الله
كرمي مولى النعم هادي الأمم لشريعته. طلعته الصبح بدا من طلعتي والليل دجى من وفرته الله 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 من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله
إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو امید ہے آپ لوگ اپنے پی سیز کے پاس آگے ہوں گے الحمدللہ بریک کے بعد اور فریش ہو گئے ہوں گے الحمدللہ اور ریڈی ہوں گے اپنی تفسیر کے لیے آج ہماری تفسیر تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں مجاہد ہیں ہر قسم کے حالات کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے تیار ایسی ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم اس سے بہترین لے سکیں ٹھیک ہے ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اسٹاپ کیا تھا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
چلیے آگے دیکھتے ہیں ولو كان من عند غير الله ہاں اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اور غیر اللہ میں یاد رکھیے کہ محمد بھی ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ والوں کا ایک الزام تھا اللہ کے نبی پہ اور آج بھی ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے کہ دین والوں کو کہتے ہیں یہ اپنی باتیں ڈالتے ہیں یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو بات ان کو کھینچنی ہوتی ہے یہ لمبی کھینچ لیتے ہیں جس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے ایسے ہی کر دیتے ہیں جس پہ اپنا مطلب ہوتا ہے اس مسئلے کو خوب رگڑتے ہیں یہ باتیں لوگ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کرتے تھے تب بھی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ لکھا ہے کہ اچھا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُ فِيهِ البتہ یہ پاتے اس میں کس میں ہی سے مراد قرآن کیا پاتے اختلافاً کثیرا بہت سارے اختلاف کنٹرڈکشن پاتے. ایک آیت کہتی اقیم الصلات نماز پڑھو, دوسری کہتی لا اقیم الصلات مت پڑھو نماز. ایک جگہ کہتے کہ زکات 2.5% ہے, دوسری جگہ ہوتا کہ زکات جو ہے وہ 5% ہے. پورا قرآن کھولیے, یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے کہ ان کو شک ہے اس پہ تو جاؤ ان کو بلاؤ کہ ایک آیت لے آئے, اس جیسی ایک آیت لے آئے, سب کو جمع کر لیں اور بلا لیں. یہاں اصل میں منافقوں کو ڈھانٹا جا رہا ہے, تم اس نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہو, تم کیسے اس کی طرف اس کو لگاتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. کیا یہ کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی, آپ ذرا اس بات پہ آج غور کریے گا کہ کوئی کتاب جو ایک سن 2001 میں لکھنی شروع کی گئی, سن 2023 میں وہ پوری ہوئی, 23 سال لگے نا. ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی اپنی باتیں کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک شخص آپ میں سے کوئی بھی کسی عمر کا ایک کتاب لکھنا شروع کرتا ہے 12 سال کی عمر میں, 12 میں نہیں لگائیں چلیں آپ لگا لیجئے 15 سال کی عمر میں آپ نے کوئی مضمون لکھنا شروع کیا, اب اس 15 کے اندر آپ 23 شامل کیجئے, 15 to 15 ہو گئے 35, 30 اور پھر 15 اس میں ڈال دیجئے 45 اور اوپر 3 ڈالے 48 ایئرز میں. کیا آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جو 15 سال کی عمر میں آپ کی تھاٹس تھیں جو کتاب کا شروع تھا, اب آپ 48 ایئرز کے ہو گئے, کیا کتاب میں کوئی سمیٹری پائے گی؟ 48 آپ جب 15 کہتے آپ نے تو اس میں بونگیاں ماری ہوں گی, بچوں نے باتیں کی ہوں گی, کیونکہ آپ میچور نہیں تھے اس میں, تو آپ نے شکل و صورت رنگ آنکھیں اور کان اور پتہ نہیں کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹس کی باتیں کی ہوں گی, بڑی لیئر نرم باتیں کی ہوں گی. اور جب آپ اس کتاب کو ختم کریں گے تو اس میں ماشاءاللہ تفکرات سے بھری ہوئی وہ کتاب ہوگی, بچوں کی شادیاں گھر مسئلے یہ وہ, سوچ نہیں بدلتی. یہ کتنا بڑا امتیاز اس قرآن پاک کی سچائی کا ایک پوائنٹ ہے کہ 23 سال میں نازل ہوئی, نہ تضاد نہ اختلاف اس کی بو تک نہیں. اور یہ بھی مت سوچیے کہ یہ کتاب ایسے ماحول میں نازل ہوئی جو بڑا کول تھا, چلے مان لیا کسی نے 20 سال میں کتاب لکھی, حالات بڑے موافق تھے, اس نے ایک ہی سوچ سے لکھی اور بات ہو گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 23 سال میں کتنی مشکلات آئیں, آپ کن کن پہاڑیوں کو مطلب پہاڑیوں پہ چڑھنے کے بعد جہاں سے پہنچے, ظلم و ستم بھی ہوا, آپ پہ عقیدت اور محبت کے پھول بھی برسائے گئے, ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ ظاہر دے آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اب یہ چراغ بجھنے والا ہے, اور ایسا بھی دور آیا کہ اس چراغ کو پھونکے مار مار کر بجھانے والے بھی اس کا کچھ نہ کر سکے. ان 23 سالوں میں صلح کی باتیں بھی ہوئیں اور جنگ کی باتیں بھی ہوئیں, کہیں فتح ہوئی تو کہیں شکست بھی ہوئی, کبھی بھی خوف کے دن آئے تو کبھی امن کے دن آئے, ہر قسم کے حالات ہوئے. اس دور میں ایک کتاب نازل ہوتی ہے اور اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو دوسری کے اپوزٹ ہو. مثلا آپ مثال دیتے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ پڑھاتا ہے, وہ بہت پڑھا دیتا ہے, کسی دن سننے والوں میں سے کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے تو یہ بات بتائی تھی لیکن آج آپ نے کل کے سبق میں یہ تو ایسی بات بتائی جو اس سے اپوزٹ ہے, تو کہنے والا کہہ سکتا ہے نا اچھا ہو سکتا ہے پھر کل میں کسی وجہ سے پریشان تھی تو میں نے غلط بول دیا ہوگا, میری ٹنگ سلپ ہے, میں بھول گئی ہوں گی, پاسبل ہے نا. اللہ کے نبی نے 23 سال میں جو کتابیں بھیجی اس میں ایک آیت بھی ایسی آیت نہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی ذرا پریشان تھے اس لیے آپ نے یہ بات غلطی سے کہہ دی. تو مان لیجئے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے, اور اس بات کا کہ اس میں اختلاف فن کثیرہ پاتے اور یہ کتاب ایک اللہ کی طرف سے, اس پہ امام علامہ بزاوی ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس قرآن کی کوئی آیت نہ معنی کے اعتبار سے دوسری آیت کے خلاف ہے, نہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے سے مختلف ہے, معنی اور حقائق کا سمندر ہے جس کی لہروں میں آویزش نہیں, جس کی ہر موج اور ہر قطرہ کل کا رنگ و بو لیے ہوئے ہے, اس سے بڑھ کر پھر اس کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. اچھا آج کے دور میں بھی لوگ بڑی کوششوں میں کہ اس قرآن کے اندر اختلاف دیکھ, اور ساری وہ آیتیں جس میں تھوڑا بہت کنٹرڈکشن ہے ظاہری ناطے سے اس کو پیش کرتے ہیں, مثلا عورتوں کو مارو, ایک ایسا ترجمہ اب انگلش کا عام کیا جا رہا ہے جس میں ودریبو ہننا, پیچھے ہم پڑھ چکے کہ عورتوں کو پھر ہاتھ لگا لو تاکہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ گھر نہ ٹوٹے, پیچھے آپ پڑھ چکے نا, اس کا ٹرانسلیشن کیا کیا اور قتل کرو ان کو, یعنی داربا کو وہ قتل پہ کرتے ہیں. بعض آیتوں کو کھول کر ایک کا ترجمہ آگے اور دوسری کا پیچھے کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کی کیا جامعیت نہیں کہ جس دور میں نہ پریس تھا نہ میڈیا تھا, نہ پیپر تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا یہ قرآن، چمڑے پہ لکھا جاتا، ٹھیکریوں پہ لکھا جاتا، اور جب سارا پائل اپ ہوا تو اس میں سے کچھ بھی الگ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں بڑا اختلاف ہے۔ کہا بھی کیا ہوا؟ کہا ایک جگہ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کا سوال پوچھیں گے۔ تو دیکھا کبھی کہتے ہیں کو پہچانیں گے نہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ پوچھیں گے۔ تو اس سے حضرت ابن عباس نے کہا کہ دیکھو یہ دو مختلف مراحل کی بات ہے، میدان محشر میں کچھ ایسے وقت بھی آئیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، اور کچھ ایسے وقت آئیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی قرآن میں یا سنت میں آپ کو کوئی کنٹراڈکشن دکھے گا نا، تو فوراً وہاں آپ ایک جملہ لکھ لیجئے گا، یہ میرے علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے دین میں اختلاف دکھتا ہے۔ مثلا جیسے نماز پہ بات ہوتی ہے، رفع الیدین کی بات ہے، سجدے کی باتیں ہیں، جو اختلافی مسئلے ہیں، جس بندے کو بھی کنٹراڈکٹری حدیثیں دکھتی ہیں نا، وہ سمجھ لے کہ یہ میرے علم کی کمی ہے اور میں ایسا کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے مزید علم حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن، لوگوں کے شکوک و شبہات کب دور ہوں گے اس قرآن پاک میں سے، اس کے بارے میں، جب لوگ قرآن پاک پر تدبر کریں گے۔ اور اس سے ایک بڑا پیارا اصول بھی مل گیا کہ قرآن اور سنت کی تفسیر اور تشریح پر کسی جماعت، کسی گروہ، کسی فرد کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی مناپلی نہیں ہے کہ میں نے یہ تفسیر کر دی ہے تو اب کسی اور کو حق نہیں ہے اس تفسیر کو کرنے کا، اور میرا ایک قرآن چھپ گیا تو اب کسی اور کا قرآن چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میری ریکارڈنگ ہو گئی ہے تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت تک اللہ ان لوگوں سے خدمت لیتا ہی رہے گا، یہ کام ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے یہ سوچ لینا کہ یہ ایک نے کرا دوسرا کیوں کرے، اور خیر سے جب عورتیں پڑھنے پڑھانے لگ جاتی ہیں تو اس پہ تو لوگ اور باتیں کرتے ہیں کہ اچھا جی اب عورتیں بھی قرآن پڑھائیں گی، اب ان کو بھی اتنی ضرورت مل گئی کہ یہ قرآن سیکھے سکھائیں۔ جس طرح مردوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، اس طرح عورتوں نے بھی جانا ہے۔ اللہ نے عقل مردوں کو دی ہے تو عورتوں کو بھی دی ہے، بلکہ بڑی عورتیں تو مردوں کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کہ ہر ایک کو کھول دی بات کہ تم جو چاہو کرو اور کیسے کرو۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی شخص، کس نے ابھی کبھی میڈیکل کالج بھی نہیں دیکھا، ہاں، اور وہ یہ اعتراض کرنے لگ گئے کہ یہ بتائیں کہ ملک میں علاج معالجے پر یہ جو چند ڈاکٹرز ہیں ان کی اجارہ داری کیوں قائم ہے، مجھے بھی حق ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کی کا علاج کروں، انفیئر ہوگا نا۔ بالکل اسی طرح جب ایک کامن مین، ایک لے مین، یعنی آرڈنری بندہ جب وہ علم والوں پہ تنقید کرتا ہے تو اس کی بھی یہی مثال ہے کہ بھئی آپ نے کچھ سیکھا دین کا، کوئی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں پتا۔ تو پھر جو اس کام میں آگے مہارت لیتے ہیں، جو اس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، پھر ان کو یہ کام کرنے دیجئے، یا آپ خود بھی اس کے اندر آگے پہنچ جائیں۔ تو بہرحال بہت ساری اس میں مثالیں موجود ہیں۔ اگلی آیت میں اب ایک اور فتنے کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں بہت عام تھا، اور وہ کیا؟ افواہ سازی۔ یعنی اس پوری اگلی آیت کا جو ٹاپک ہے اس میں مین چیز جو شروع میں ہے وہ افواہوں کی بات ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ کرنا کیا تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ پہنچا دیتے اس خبر کو رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے حاکموں کی طرف، یعنی اولی الامر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کرتے اس کی جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے ہی بچتے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے بات ہوئی کہ سورۃ نساء غزوہ احد سے لے کے خندق کے بٹوین دور میں ہوئی۔ یہ دور اس طرح کا دور تھا کہ جب ہر طرف سے جنگ کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے مکہ والوں کے لوگ بھاگ گئے، اور اب ان کو پانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ اب جب مسلمان مدینہ پہنچے، ایک جنگ پھر دوسری جنگ، ایک فتنہ دوسرا فتنہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کا جو دور گزرا ہے نا یہ پورے کا پورا زمانہ جنگ تھا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا وار ڈکلیئر ہونا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک وقت آیا تھا جب وار ہوئی تھی سن 65 کی یا 71 کی, اگر اس کی کوئی ہلکی سی بھی جھلک آپ کے ذہنوں میں ہو تو ہر وقت خوف ہوتا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ یعنی ہمارے بڑے بتاتے ہیں والدین بھی اور یہ کہ بچوں کو لے کے ہم جو سیڑھیاں ہوتی تھی نا اس کے نیچے سے لے جاتے تھے, کہیں بام گرنے کا ڈر ہوگا, ہلکا سا سائرن ہوتا تھا, راتوں کو کرفیو لگ جاتا تھا, بلیک آؤٹ ہوتا تھا. وہ کیفیت بہت خوفناک ہوتی ہے. کسی ملک میں جنگ لگی ہو, مکی دور کے بعد کا جو مدنی دور تھا اور خاص طور پہ یہ شروع کے سال 6 ہجری تک, فتح مکہ سے پہلے کے جو 6 سال تھے مدینہ کے, آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانے جنگ تھا. اور آپ ذرا صحابہ کے دل کی حالت دیکھیے, اللہ کے نبی کو دیکھیے, کہاں سے ایک گھر چھوڑ کے مکہ سے مدینہ میں آئے اور یہاں آ کے نئے فتنوں کا شکار ہو گئے. ہر لمحے یہ خوف تھا, حملہ حملہ, جنگ, دشمن آگئے دشمن آگئے. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں تھے تو حضرت ان کا کوئی ہمسایا تو اس نے آ کے جلدی جلدی دروازہ پیٹا, تو حضرت عمر نے خوف سے پوچھا کیا قبطی آگئے, یعنی قبطی مصریوں کو کہتے ہیں یا کچھ اور کسی کا نام لیا, ایک اور نام بھی آتا ان کا, تو انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. اب یہ حضرت عمر ڈر گئے کہ کیا ہوا, کس نے حملہ کیا, تو کہا کیا ہوا, کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی. طلاق کیا دی, وہ جو ایلا کیا تھا ایک مہینے کا اس پہ خبر یہ پھیل گئی کہ دیکھا اللہ کے نبی کی طلاق ہو گئی گھر سے. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی صرف دینی ذمہ داریوں کو انہوں نے فتنہ نہیں بنایا, آپ کی گھریلو زندگی کے بھی حصے وخرے کیے, آپ کی بیویوں پہ الزام لگے, حضرت عائشہ پہ تہمت, اسی کوس کا حصہ تھی. وہ چاہتے تھے کسی طرح اللہ کے نبی کو بدنام کر, ان کو بتائیں دیکھو اپنی بیویوں کو تو یہ خوش نہیں رکھ سکتے, ہمیں بیویوں کے حقوق دینا کیسے سکھائیں گے. تو ان کیفیات میں جو چیز عام ہوئی اور ہر دور میں ہوتی ہے ایسے حالات میں وہ افواہیں ہوتی ہیں. اسی کا تذکرہ اس میں کہ ازاؤ بھی پھیلا دیتے ہیں, ازاؤ کا لفظ ہے نا ازا سے ہے, یعنی اس کو بے سوچے سمجھے پھیلا دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے تو افواہوں سے ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ دینداروں کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں بے تکی, وہ تو پتہ نہیں کس سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ تو پڑھاتے نہیں, وہ تو صرف امیروں کو پڑھاتے ہیں, وہ تو صرف پڑھے لکھوں کو پڑھاتے ہیں, وہ غریب بستیوں میں تو جاتے ہی نہیں, ان کو کچی بستیوں والے لوگ تو یاد ہی نہیں. یہ کہانی ہے, فلاں تو یہود کا ایجنٹ ہے, یہ دینداروں کی طرف سے شوشے ہوتے ہیں, فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے. اور بعض افواہیں جو ہوتی ہیں وہ جنگی ملکی سطح پہ ہوتی ہیں, وہ حملہ ہونے والا ہے. آج کے دور کی افواہیں پھیلانے میں جو سب سے زیادہ آگے ہے نا وہ ایوننگ نیوز ہے, جو شام کے ایڈیشن ہوتے ہیں. اخباریں چل ہی نہیں سکتی اگر افواہیں نہ ہوں. میں کسی ایک اخبار کی بات نہیں کرتی ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں ہے زیادہ کیا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ میڈیا کے نام پہ اور مطلب جو بھی اخباریں ہوتی ان میں سے اگر یہ سنسنی خیز خبریں نکال دینا تو کسی کی بات بڑی مجھے اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ پھر ڈیلی اخبار کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, پھر ہفتے میں ایک ہی اخبار بہت ہے, بلکہ کسی نے کہا پھر سال کا ایک ہی اخبار چھپتا. ہر سال گرمیوں میں یہی خبریں ہوتی, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لائنیں ٹرین کی جو پٹریاں وہ اکھڑ رہی ہیں, پھر سال میں بس ایک ہی اخبار تھا. اب کسی دن اب اس سوچ کو سامنے رکھ کے اخبار کو پڑھیے گا, عموماً وہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے, وہ امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ پتہ نہیں ایران میں بھیج دی کہ عراق میں بھیج دی, بس سن کے آپ کا تو اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اخبار پڑھنا آج کے دور میں میرا حال ہے کہ کوئی چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے, بڑے حوصلے والوں کا کام ہے. اسی طرح آپ خبروں میں اگر ٹی وی پہ نیٹ پہ کہیں بھی سنتے ہوں گے تو یہ سنسنی کیوں پھیلائی جاتی ہے, تاکہ خبریں بچیں. وہ جو موٹی ہیڈنگ ہوتی ہے نا آپ اسی کو دیکھ کے دل پکڑ لیتے ہیں کہ اخبار لے لیں, فلاں یہ ہوگی کسی گلوکارہ کی بات, کسی اداکارہ کی بات, کسی سیاستدان کی بات, کرتے کیوں ہیں, تاکہ خوف پھیلے, حراس پھیلے اور ہمارے اخبار بکے اور لوگ ہماری باتیں سنیں. اور آپ کبھی خبریں پڑھنے اور بتانے والوں کا سٹائل نوٹ کیا کریں, کبھی چونکہ کم سنتی یا دیکھتی ہوں, تو ایک موقع پہ ایسے ہی میں کہیں تھی تو خبریں چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ ان کا سٹائل کیسا ہے, یعنی بہت یہ ہو گیا پھر ساتھ ایک طرف اینگل آتا, تو انہوں نے پھر مجھے بڑے اچھے طریقے سے کر کے بتایا, اچھا آپ ذرا ایسے خبر پڑھیں, مثال ہے جیسے آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس کی یہ ہے شان نزول وہ یہ, کہتے کتنے لوگ ٹی وی چلائیں گے. یہ اسپیشل آپ کو ہوتا ہے خبریں پڑھنا پڑھانا ایک پورا اس کا ایک سٹائل. اور میں کہتی ہوں اگر یہ لوگ دین کی تبلیغ میں آ جائیں تو بہت امپریسنگ تعلیم کریں. ان کو پانچ چھ جملے دیے جاتے ہیں جس کو انہوں نے ایک جملے میں بنانا ہوتا ہے, چند سیکنڈز کے سلاٹس ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں موقع ملا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کلاسز کی ایڈورٹائز ہمیں دے دیں, ہم ریڈیو پہ آپ کی کورسز کو اور کلاسز کو اناؤنس کر دیں گے. تو جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے خوب لمبی چوڑی تفصیلیں کر کرا کے ان کو ریکارڈ کر کے دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت لمبی ریکارڈنگ ہے, ہم اس کو اپنے حساب سے کر لیں گے. یقین کریں میں حیران ہو گئی, میں خوش ہو گئی کہ وہی باتیں جو شاید انہوں نے چار پانچ منٹ کی ریکارڈنگ کر کے دی ہوئی تھی نا, انہوں نے اپنے کسی پروفیشنل سے وہ پوری خبر پڑھائی, شاید ایک منٹ سے کچھ اوپر کا وہ سلاٹ چلا اور اس میں پوری انفارمیشن تھی. اور انہوں نے اتنا کیوس برپا کیا ہوتا کہ جس میں انہوں نے ہمارے فون نمبرز بھی دے دیے, جگہ بھی بتا دی, جلدی یا یہ دیر نہ ہو جائے یہ چلا جگہ وہ. میں نے بعد میں ان کو کہا دیکھو تم لوگوں نے جو کیا تھا اور اس کو دیکھو, اس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم. ہم بعد میں اتنی لمبی بات کر کے اگلے کو بلاتے ہیں کہ اس کی ٹرین نکل جاتی ہے, وہ کہتا ہے تو کبھی نہیں آؤں گا تمہارے کورس میں. تو آپ بھی ذرا جب لوگوں کو بتائیں تو نفے تلے انداز میں بتایا کریں. لیکن بہرحال یہاں ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کی بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ کبھی بھی بے سوچی سمجھی بات آگے نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. دیکھیے انسان اور طوطے میں فرق ہوتا ہے, طوطا نہ بنے, جو سنا ہے اس کو پہلے ایک دفعہ جذب کرے, کرنا چاہیے آگے. ہمارا حال کیا, اب یہ تو بڑے لیول کے فون ہیں نا, ذرا گھریلو فون, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو فون آ گیا آپ کی دوست کا, تم نے کچھ سنا ہاں؟ کوئی مثال دے دوں, کیا دوں, عموماً کیسی خبریں عام ہوتی ہیں, کسی کے خاوند نے اس کو مارا ہے, آپ کہتے اچھا بند کرو, ساتھ ہی آپ نے اپنا فون پکڑا, آپ نے اب جس کے نمبر سے تمہیں بتائیے, اچھا باقی بات میں بتاؤں گی. یعنی بہت اہم جاب پہ ہوں اب, اس شہر کو میں خبر پھیلانی ہے, ذرا میں اور چار چھ لوگوں کو کر لوں تو بعد میں کروں گی. کبھی یہ نہ کریں, یقین کریں ایسے لوگ دین کو انتہائی نقصان دیتے ہیں. دنیا کی افواہیں, اداکاروں کی, گلوکاروں کی, ایکٹریسز کی جو افواہیں نا, وہ تو چلے ان کے کیریئر کو نقصان دیتی ہیں نا, لیکن دین کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, تفاہم ہوتا ہے, جنگوں کا رخ موڑ دیتی ہیں افواہیں. دیکھ لیجئے غزوہ احد میں کیا ہوا, ایک افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے, پوری جنگ کا رخ بدل گیا. اللہ اکبر, کرو کیا, والا ردوہ الی اللہ الی رسول, رسول سے تو آ کے پوچھو, یا رسول اس دور کے لیڈر تھے نا جن کے ناطے سے خبریں عام کر رہے ہو, اب آ کے ان سے تو پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی واقعی آپ کے حملہ کرنے والے ہیں کہ نہیں, کیا آپ کا ارادہ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ الی اولی الامر منہم, یا صاحب معاملہ کی طرف کرو. اب میں نے ابھی اشارہ دیا تھا نا آپ کو کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شور مچایا کہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی, اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی نے کیا, حضرت عمر نے کیا کیا, اس کے بعد فوراً اپنے گھر سے نکلے, سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آئے, پوچھا کدھر ہے, کہا اوپر حجرے میں, سیدھا اوپر گئے. اور وہی موقع تھا جب آپ کو دیکھا تو آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے, تو اس وقت پھر حضرت عمر نے جب آپ سے بات کی پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے, کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ کہا نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی. کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے ان سے ایلا کیا, اور ایلا کیا کہ ایک مہینے کے لیے میں نے ان سے علیحدگی رکھی ہے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے, کیونکہ یہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اب مال کے تقاضے اور تمنا کرنے لگی. یہ ہوتا ہے ولو ردوہ الی رسول, اور اسی طرح یستنبتونہ منہم, یعنی کسی چیز کو اصل بندے پہ ڈال دیں. اگر ہم یہاں آج یہ بات سیکھ جائیں نا کہ کسی کی بھی کوئی بات سنے نا, پہلی بات تو سنے ہی نا, وقت ہی نہیں آپ کے اتنا, کیونکہ آپ اگر سارے شہر کی رپورٹنگ کریں گے نا تو ایک تو آپ کا اپنا ذہن پریشان ہوگا, آپ کے گھر والے آپ سے اپسٹ ہوں گے, آپ کی توجہ بٹے گی. دل فرض اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی ہے, کدھر جائیں, جس کا معاملہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, آپ کو لگتا ہے نا کہ اس خبر کی صداقت چاہیے یا اس کا بتانے کا فائدہ, تو جس کی بات ہے اس کو بتا دیں. لیکن یہ بھی بات جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. مثلا مثال ہے کہ آپ کسی سے کوئی بڑی بری بات سنتے ہیں, بات سن کے آپ کو پتا چلتا ہے یہ جھوٹی بات ہے, تب اس کو وہیں ڈمپ کر دیں, بجائے اس کے کیا فون کریں, جی وہ میں نے سنا ہے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی بات کہتے سے پہلے سوچیں کہ اس بات کا اس پہ افیکٹ کیا ہوگا. اچھا جی گالیاں دے رہے ہیں میں کیا کروں, جی وہ لوگ آپ کو بہت برا کہہ رہے ہیں, آپ کے خلاف سازش ہو رہے ہیں, دل بیٹھے گا نا اگلے کا؟ اطمینان اپنے اندر رکھے, پہلے سمجھے. ہاں کسی اور سے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے, جہاں آپ کے دل میں شک آنے لگے نا کسی کے بارے میں, پھر آپ اس سے پوچھیں کہ دیکھیں پلیز میں نے کچھ بات سنی ہے، میرے دل میں شک آ رہا ہے، تو پلیز آئیے ذرا اس بات کو کھول دیں. پھر اسے وقت پوچھیں کب بات کروں، مناسب موقع کیا ہے. یہ نہیں کہ اگلا بندہ کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور بیچ میں آپ فون پہ اس کو ایک اٹکلا دے کے اور پریشان کر کے چھوڑ دیں. نہیں نہیں کچھ نہیں کہنا، نہیں بتانا، نہیں ویسے نہیں، ویسے میں بتاؤں گی نہیں. اچھا یہ اور ظلم ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کر کے چھوڑ دینا اگلے کو، ایسے کرتے ہیں جیسے ہینگنگ چھوڑ دینا. نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں بتانا، بس یہ بس کچھ بات تھی. نہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کریے گا، اور ہوتی بات پیچھے کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اس کو اس چیز کی طرف موڑ دیا جائے جس کے بارے میں، یہاں جو لفظ ہے نا علیم الذین یستنبتونہ منہم، یہ لفظ یستنبتونہ نیا ہے، نون بات تو اس کا روٹ ہے. نبتہ کہتے ہیں کنویں سے پانی کو نکالنے کو، اسی سے لفظ استنبات ہے. شاید آپ نے تو اتنی مشکل اردو کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، لیکن کبھی آپ نے کسی ڈرامے کے اینڈ پہ سلائڈ چلتی ہے تو اس میں دیکھا ہوگا کہ فلاں جگہ سے یہ چیز ماخوذ ہے، اخذ کی ہوئی ہے، یا فلاں جگہ سے لی گئی، یا جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا تو اس کے اینڈ پہ مصادر ہوتے ہیں، ریسورسز، یہ کتاب میں جو باتیں یہ کہاں سے لی گئی ہیں. تو اسی سے پھر یستنبتونہ کا لفظ کیا ہے کہ کسی چیز کی اصل کو سمجھنا. اس کا پھر دو طرح سے اینگل دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ دینی معاملات میں استنباط، مثلا دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہا، اب کیا کریں، پھر وہ لعلمہ الذین یستنبتونہ منہم، ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو دین میں ریسرچ ورک کرتے ہیں، جنہوں نے احادیث کو پڑھا، جنہوں نے مختلف قسم کی چیزوں کو جمع کر کے پھر اس میں سے چیزیں لی. یہ ہے بہترین ریسورس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف کیا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی بات پوچھتی جائے، جب بھی کوئی بات دین کی ہو، تو آپ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد اور جو مرضی ہے اس کو ڈھونڈیں. آپ اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کو ہم تک نہیں لاتے تھے، بلکہ اس کے اندر سے اخذ کرتے تھے، دوسری طرف سے اس کو لے کے آتے تھے. تو بالکل اسی طرح سے یہاں کہا گیا کہ اگر عام لوگوں کو دین کی کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، اس کو علم والوں سے پوچھ لیں. اب اس کے اندر پہ بہت فکری باتیں ہیں کہ اس کے اوپر پھر اجتہاد ہوگا کہ نہیں، قیاس ہوگا کہ نہیں. ہمارے لیے اس میں سے صرف اتنی بات کو سمجھیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کسی دین سے، کوئی ایسا شخص ہے وہ گلوبل لیول کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بات پوچھ لیجئے. اپنی مرضی سے کچھ کہنے اور کرانے کے بجائے میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ حکم ہے، مثال دیتی ہوں کہ کچھ مسائل اللہ کے نبی کے بعد اٹھے جو آپ کے دور میں نہیں تھے. اس میں مثال یہ ہے کہ باڈی کو، جیسے آرگنز کو ٹرانسفر کرنا، کیا کوئی اپنی آنکھ کسی کو دے سکتا ہے تحفے میں؟ کیا بلڈ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ مسائل اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے نا. اب وہ مسئلے جو اللہ کے نبی کے بعد اٹھے، آج کے دور میں کیا مائک یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی اور ایسی باتیں جو اس دور میں نہیں تھی، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ پھر علم والے بیٹھیں گے، پھر ان کی مشاورت ہوگی، پھر ہر بندہ اپنی رائے لائے گا کہ میرے پاس ابن عباس کا یہ کال ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جائز ہے. دوسرا آئے گا، وہ کہے گا آپ کو یاد ہے فلاں کتاب میں ایسے تھا، حدیث ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو مجلس مشاورت ہوگی نا علم والوں کی، اس کو بھی استنباط کہتے ہیں. وہ ساروں کو ہر جگہ دلیل پھر قرآن اور سنت ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہوگا اس کو اس بنیاد پہ مانا جائے گا کہ یہ بات دلائل کی بنیاد پہ راستے ہے کہ باڈی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ڈیڈ باڈی کو کھولنا چاہیے کہ نہیں، پھر دیکھا جائے گا نا. آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ایک دفعہ امام غالباً شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی ایک مسئلے پہ اٹک گئے، کلیئر نہیں ہو رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا اس سوچ سے کسی آیت سے یہ مسئلہ سمجھ آئے، اور 299 بار پڑھنے پہ نہیں بات سمجھ آئی، اور جب 300ویں باری پہ آئے تو ایک آیت کھلی تو اللہ نے دل کھول دیا. اب جو اتنا غور و فکر کرے گا قرآن اور سنت پہ، دیکھیے دوسروں باتوں پہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے گا. اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح طریقے سے لینے میں، کہ نہ اس کو اپنی خواہش کے تابع کیا جائے، نہ کسی تقلید کے نام پہ، نہ کسی کی نفرت، نہ کسی کی محبت، بلکہ علم کا رسوخ ہو اور ساتھ نیت بھی اچھی ہو. بد نیتی کے ساتھ جو کام کیے جائیں گے وہ درست نہیں ہوں گے. تو ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو زندگی سے نکال دو، علم لاؤ، علم آئے گا جہالت چلی جائے گی، سنی سنائی باتوں کو مت پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی بستی سے اسلام کو نکالنا تھا، وہاں سے اسلام پھیلنا تھا، اس لیے مکمل طور پر اخلاقی تربیت کی جا رہی تھی، اور واقعی بھی صحابہ کرام کا یہی عالم تھا کہ ان مثال ہے کہ ان کے سامنے اگر چھت بھی گر جاتی تو وہ باوقار ہوتے تھے، اور دیندار کی دینداری دکھتی ایڈورس کنڈیشنز میں، بس آپ سب بڑے مطمئن بیٹھے ہیں اور خدا نہ خواستہ ایک کاکروچ نکلا ہے، سب کا دین کھل جائے گا، کون الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کون مطمئن رہتا ہے اور کون دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ایسے لوگ آگے پہنچتے ہیں جو ذمہ دار لوگوں تک بات کریں، یہاں یہ بھی حکم عمل کی بات ہے کہ غیر ذمہ دار لوگوں سے کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مثال آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ فیلڈز دیکھتے ہیں، کوئی کنٹین کو ہولڈ کرتا ہے، کوئی ریسپشن کو کرتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، اب کیا آپ ٹیچر سے جو بات پوچھنی ہے وہ کینٹین والے سے پوچھیں گے، اور کینٹین پہ کیا ہے کیا نہیں کیا کیا ٹیچر سے پوچھیں گے، اور ریسپشن کا کوئی مسئلہ آپ آ کے کسی گروپ لیڈر سے پوچھیں گے؟ یہ بہت سمجھداری ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ سمجھداری بڑی تھوڑی ہے، ہم کسی کو راہ چلتے کھڑا کر کے نا، کوئی اسٹور میں جاتے ہیں نا کوئی چیز لینے، تو وہ شاپنگ کا کوئی کھڑا تھا آدمی، اس کو کہتے اچھا بتانا وہ شان کا مسالہ کدھر پڑا ہوا ہے، میں نے تو بہت ڈھونڈا اور کدھر ہے، اور پہلے تو ادھر ہوتا تھا، دو چار منٹ بات کرتے نا تو وہ کہتے جی سوری میں بھی آپ ہی کی طرح کا خریدار ہوں، میں یہاں کام نہیں کرتا۔ ہم جس کو وردی میں دیکھتے ہیں اس سے باتیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ گئے ہوئے تو ہم ایئر ہوسٹس سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے وہ باتیں جو پائلٹ کے متعلق ہوں گی۔ تو اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آیت 84 پہ، فقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑو اللہ کے راستے میں۔ اس فی سبیل اللہ لفظ کو تو چومنے کو دل کرتا میرا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ڈائریکشن سیدھی کروا رہا ہے، ہماری سوچ کے، ہمارے عمل کے، ہمارے کاموں کے قبلے درست کرا رہا ہے کہ لڑو، پڑھو، لکھو، مدد کرو۔ اس فقاتل کے آگے سارے عمر کے سیگے لکھ لیں۔ ایک بندہ مومن کوئی بھی کام کرے گا، وہ علم حاصل کرے گا، وہ پڑھے گا، وہ لڑے گا، وہ کرے گا کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنے نام میں نہیں، اپنے قوم میں نہیں، یعنی اللہ کا راستہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ افواہیں پھیلانے والے ہمت توڑنے کی کوشش تو بڑی کر رہے ہیں، لیکن آپ بس اپنا کام کریں، یہ سارے چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو تو آپ لگے رہیں، یہ سارے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ خوف زدہ نہ ہو، باقی کریں کیا؟ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو رغبت دلاتے رہیں، تحریض کرتے رہیں، ان کی تاکید کرتے رہیں۔ اصل اللہ یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، یعنی ان کافروں کے دل کے بغض کینے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے تنکیل میں، یعنی سزا دینے میں۔ اس آیت کی ایک خاص شان نزول ہے، جب غزوہ احد شوال میں ہو چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقات کے مہینے میں کفار کے وعدے کے مطابق بدر صغرا کے لیے جانا چاہا، جس کو کتاب پیچھے بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں۔ اب بعض لوگ اس وقت جو زخمی تھے اور بعض نے افواہیں خبریں جو ادھر ادھر کی سنی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پیش کی کہ اللہ کے نبی ابھی کیوں جائیں، ابھی ایسا نہیں، تو اللہ کے نبی کو یہ چیز ذرا تکلیف دی اس نے کہ یہ کیا ہوا کہ کوئی جانا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں جانا چاہ رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کو نہ کہو، فقاتل فی سبیل اللہ۔ دیکھیں یہ واحد لفظ لگ رہا ہے ابھی تک کی آیتوں میں جہاں واحد کا سیگا ہے، عموماً کہتا ہے قاتلو، مل کے لڑو۔ ان مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ جہاد کی اور دین کے کاموں کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہاں صرف اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، یہ نہیں لڑتے نا، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو رہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اکیلے چل پڑے۔ کیونکہ لا تکلف الا نفسک، اللہ کے نبی کو یہ غم نہیں تھا کہ میں اکیلا گیا تو ہار جاؤں گا یا میری جان چلی جائے گی، غم یہ تھا کہ یہ جو اس راستے میں پیچھے رہ جائیں گے ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے سنسیئرٹی، ایک یہ غم ہے کہ یہ نہیں جا رہے، میں تنہا رہ جاؤں گا، میرا کام نہیں ہوگا، میرا مشن ادھورا ہے، اور دوسری سوچ کے کہ اس کو چھوڑ دو، وہ تو میں اکیلا بھی جو کر سکا، میں نے تو اللہ کو دکھانا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا۔ غم یہ کہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا نقصان ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کے نبیوں کے دلوں میں ایک قسم کا ایسا غم تھا کہ جو ہم بن گیا، جس کو بخا کے نام سے قرآن پاک میں دو بار اللہ کے نبی کے لیے کہا گیا، سورہ کہف میں اور سورہ شورا میں، کہ فالا اللہ کا باقی نفسہ کا، اللہ کے نبی آپ اس بات میں اپنے کو ہلاک کر لیں گے، یعنی بخا ذبح کے وزن پہ آتا ہے، کیا آپ اس بات میں جل جل کے کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ دین کی طرف نہیں آ رہے، تو غم نہ کریں، لا تکلف الا نفسک، آپ کو ہم نہیں تکلیف دیتے اپنی نفس کے سوا، یعنی منافقوں کی باتوں پہ کان لگانے کو چھوڑیں بلکہ عملی کام کریں، لڑائی کے لیے نکلیں، اور باقی رہ گئی کہ یہ تھوڑے اگر پیچھے ہیں تو کوئی بات نہیں، وحر دل مومنین، ایمان والوں کو رغبت دلائیے، کتنا پیارا عمل ہے، ایک لیڈر کی لیڈرشپ کو ابھارا جا رہا ہے کہ کسی موقع پہ اگر وہ تنہا بھی رہ جائے تو اس کو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، یہاں تو بات اللہ کے نبی کی ہے نا، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ ایک مسئلے کے اوپر حضرت ابو بکر تنہا رہ گئے تھے، عمر فاروق تک کی رائے مختلف تھے، اور وہ کون سا تھا؟ ان لوگوں سے جہاد کا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، ایک الگ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے ایک پورا قبیلہ تھا، اس نے زکات کا انکار کر دیا، کم نہیں دیں گے، یہ تو جزیہ لگتا ہے، یہ ٹیکس لگتا ہے، حضرت عمر نے کہا اچھا زکات کا انکار ہے، اس کا تھا ان کا دین خراب ہو چکا ہے، مرتد ہو گئے، اب چلو ان کے مقابلے میں حملہ کرتے ہیں، صحابہ نے کہا ابو بکر کیا بڑی بات ہے، صرف زکات کا ہی تو انکار کیا، اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، کہا کیا بات کرتے ہو، یہ تو بنیادی پلرز میں سے جس نے زکات کا انکار کیا گویا کہ وہ مرتد ہو گیا، سب ایک طرف اور ابو بکر تنہا کھڑے ہیں، دلیل تھی نا، علم تھا ان کے پاس اس بات کا کہ زکات نماز کا ایک حصہ ہے، کہا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج اس کا انکار کرے گا تو میں اسے جہاد کروں گا، اور واقعی جب وہ کھڑے ہوئے تو سارے آہستہ آہستہ پلٹ کے آگے، تو کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں، پورے خاندان کی رائے ایک طرف ہوتی ہے اور آپ اکیلے ہیں، آپ عملی زندگی میں جا کے تو دیکھیے، آپ کے بچوں کے جب رشتوں کے وقت آئیں گے آپ دیکھیں گے، بعض دفعہ صرف آپ اکیلی ہوں گی ایک جگہ پہ، آپ کے شوہر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا سارا خاندان آپ کو باتیں کرے گا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کہاں رشتہ کرنے لگ گئی، یہ کیا ہوا، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اللہ کی رہنمائی میں کر رہے ہیں اور اس بات کا فائدہ ہونے والا ہے، تو پھر جم جائیے، ایک جم جاتا ہے نا وہ باقیوں کو بھی بلا لیتا ہے، اور اگر ایک بھی گر جاتا ہے نا تو پھر وہ چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے، تو یہاں یہ بات کر کے رغبت کی بات کر دی، ہر رت یہ رغبت نہ صرف یہ کہ قتال کے معاملے میں ہوگی بلکہ یہ رغبت زندگی کے اندر ہر نیکی کے معاملے میں ہوگی، ابھارنا، موٹیویٹ کرو، یہ یاد رکھیے کہ امر بالمعروف سے اوپر کی چیز ہے، ایک یہ کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، یہ ساری کرتے ہیں، لیکن رغبت دلانا، ایسا آواز کہ دل نرم ہو جائے، خون گرم ہو جائے، پگھلنے لگے، اور اللہ کے نبی ایسے آواز بھی دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جب آتے اتنی گرم بات کرتے، اتنی دھواں دار جس کو کہتے ہیں جوش والی بات کرتے کہ ہمارے دل کانپ جاتے، ہم رونے لگتے، اللہ کے نبی کے کندھوں پہ جو چادر ہوتی وہ گر پڑتی، اور کبھی آپ آتے تو اتنی ٹھنڈی نرم آرام کی بات کرتے کہ ہم سارے اس بات کے اندر بالکل اس طرح کھو جاتے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہاں رغبت کی بات ہے، ہمت بتائیں، اور یہ صرف ممبر پہ اور مسجد میں آ کے نہیں ہوگی، ہر بندہ آپ کے ہمارے ساتھیوں میں، آپ کسی کو دین پہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ رک گیا، کہیں ہٹ گیا، کہیں ہل گیا، کوئی سستی آ گئی، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، تو آپ اس کو جا کے حکم نہ دیں بلکہ ہر دل مومنین، کیا ہو گیا بھائی، اٹھو، کیا ہو گیا، کیوں ہمت چھوڑ رہے ہو، کیا بڑی بات ہے، اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، تمہارا کیا بگڑ ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے نہیں پتا، ہم فوراً کمپرومائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوکے نو پرابلم، مائنڈ یور بزنس، اپنے بچوں کے کمپرومائز کرتے ہیں، بچوں کو جب ماں باپ بڑے پیار سے کہ دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے، بھائی کیوں آپ کی مرضی ہے، اٹھو چلو تمہیں فائدہ ہوگا، مانو میری بات، دیکھنا تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، بچے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو مسکینی کا کلچر ہوتا ہے نا، پھر وہ آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اپنی کوئی بھی بات نہیں منوا سکتے، چاہے وہ زندگی کے بڑے بڑے معاملات ہوں، اور یہی حرص کا انداز پھر اللہ کے نبی کا تھا، یعنی آپ میدان جنگ میں جا کے کبھی اتنے زور سے اللہ اکبر کہتے کہ صحابہ کرام کے اندر جوش آ جاتا، کہیں آپ جا کے لا الہ الا اللہ کہتے کہ جس سے جوش آتا، اور اس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کبھی خود کو بھی بہت زیادہ گرا گرا محسوس کریں نا، میرا بلڈ پریشر لو ہے، میں بیمار ہو رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکوں گی، تو ایک دم اونچی آواز میں اپنے آپ کو کہا کریں گے اٹھو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا، آپ اس سوچ کے ساتھ اٹھیں گے نا، آدھی بیماری آپ کی وہیں دور ہو جائے گی، جا کے کنگھی کریں گے، شاور لیں گے، کپڑے بدلیں گے، آپ کی باقی بھی بھاگ جائے گی، سچ ہے، الحمدللہ. چلیے اصل اب اس وقت میں مطلب یہ اس مفہوم میں تو یہ بات پوری ہوئی, تو اللہ تعالیٰ یہاں بنیادی طور پہ اسی بات کی رغبت دے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کو بھرا جا رہا ہے. یعنی یہ پوری جو آیت ہے نا, اگر اس کا تھیم یہ سمجھ لینا کہ ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے, کہ جب حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ لوگوں کے حوصلے بلند کرے, اور جب وہ لوگوں کو کسی ایسی چیز میں دیکھے کہ جو انہی کے اپنے فائدے کی اور وہ اس کو نہیں لے رہے تو وہ ان کو احساس دلائے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ واللہ ہی بخدا میں کفار سے ضرور لڑوں گا خواہ میری گردن جدا ہی ہو جائے. تو بہرحال اس میں بہت ہی پیاری باتیں ہیں جس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں, کبھی آپ پریڈ دیکھیں 23 مارچ کو یا 14 اگست کو, جب آپ مسلم آرمی کی پریڈ دیکھتے ہیں تو وہ فوجیوں کا مارچ اپ اور وہ جو سارا ہوتا ہے اسے دیکھنے سے روب آتا ہے, وہ جو بگل بچتا ہے یا تھوڑی سی جوش ہوتی ہے اور اس میں ایک دم وہ آواز بھی لگاتے ہیں ہوشیار, کبھی اس طرح کی آوازیں سنی ہے نا, تو ان چیزوں سے دل آتا ہے. تو جان کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے, لوگ جان نہیں دینا چاہتے, اسی طرح کچھ بھی اور نہیں دینا چاہتے, تو ایسے وقت میں کہا کہ ہوش سے زیادہ جوش کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ آپ دیکھیے کہ جذبات جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے, جذبات کی بنیاد پہ ایک بندہ دنیا میں آتا ہے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں میں جذبات کی گرمی دکھ رہی ہے کہ ہر وقت صرف عقل کو ہی مائل نہ کرو بلکہ بعض دفعہ لوگوں کے خون کو گرم کرو, جوش دلاؤ, پھر جو ہوگا دیکھیں گے. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ ہر چیز کی پہلے سند مل جائے پھر ہی بندہ کام کرے, بعض دفعہ اللہ کے نام پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں. اب چونکہ پچھلی آیت میں یہ بات تھی نا کہ ہر دل مومنین رغبت دلائیے مومنوں کو, تب اگلی آیت میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت ہے کہ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً, اور جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش کیا ہوگا, یَقُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا, اس کا اس میں حصہ ہوگا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش, یقل له کفل منها, ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بہت ہی عام سیدھی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی ہی بات کو وضاحت کی کہ آپ مومنوں کو رغبت دلائیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اچھی بات کی رغبت دلائیں گے تو اس میں آپ کا بھی اجر ہوگا. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا کہ من دال علی الخیری کفائلہ, جس نے خیر کے کاموں میں کسی کو رغبت دلائی تو وہ اس کام کے کرنے والے میں. یہ لفظ شفا کا آیا ہے, شفا شین فا عین اس کا روٹ ہوتا ہے, پیچھے بھی بات ہوئی تھی تھوڑی سی, ایون نمبرز کو کہتے ہیں جیسے 2, 4, 6, 8 کو, اور اس کا اپوزٹ وتر ہوتا ہے. سورہ فجر میں دونوں لفظ آتے ہیں, وشف والوتر, وتر کہتے ہیں اورز کو, 1, 3, 5, 7. اب سفارش کا نظریہ کیا کہ کوئی شخص اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے, جیسے ساکس کا ایک پاؤں آپ کے تو اور دوسرا نہ ہو نہیں پہن سکتے نا, جو یہ دوسرا پاؤں آپ کو ملتا ہے نا تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو سفارش کے اندر بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ایک بندہ اکیلا تھا, تنہا تھا, اس کا کام نہیں ہو رہا, کوئی دوسرا آیا اور اس کو اس کام کی رغبت دی. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے شفاعت کرنے اور سفارش کے معنی, گو کہ اس کے لفظی معنی ملانے کے اور جوڑنے کے اور اس طرح پیئر کے معنوں میں, لیکن شفاعت حسنتا سے کیا مراد ہے؟ امام راغب اہل لغت میں سے ہیں, وہ لکھتے ہیں کسی اچھے یا برے کام میں کسی کے ساتھ اس طرح شریک ہو جانا کہ اس کی مدد اور تقویت پر اپنا پورا زور صرف کر دے اور اس کام کے نتائج میں اپنے آپ کو برابر شریک سمجھے. یہ نہیں کہ رغبت دلائی اور بعد میں کام بگڑ گیا تو کہا میں نے تو نہیں کہا تھا, میرا تو اس میں مشورہ نہیں تھا. یعنی سفارش کرنے والا نتائج تک اپنے آپ کو اس کام میں برابر لے کے آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ حق کے ساتھ لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا پکڑ لیتا ہے, پھر وہ اپنا تن من دھن اس میں لگا دیتا ہے, پھر وہ شخص اچھے حالات کا بھی ساتھی ہوتا ہے, برے حالات کا بھی ساتھی ہوتا ہے, اور کبھی کسی ایسے کام میں وہ معاونت نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے کسی حق دار کو اس کے حق سے محروم کیا جائے, کسی دین کے حکم کو توڑا جائے، کسی سنت کو پیچھے کیا جائے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کا کو صحیح کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. عموماً لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں خاندان کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، کسی مالی تعلق کی بنیاد پہ. اسلام ایک بنیاد دے رہا ہے کسی کے مدد کی، اور وہ ہے حسنہ. اچھی بات پہ سفارش کرو، چاہے وہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا. یعنی آپ دیکھیں کہ سفارش کی بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. اچھے کام کے لیے کریں گے تو اچھی ہے، برے کے لیے کریں گے تو بری ہے. سفارش پہ پیسے لینے کو رشوت کہتے ہیں. آپ کام کی سفارش تو کر رہے ہیں کسی کے، اچھے کام کی ہے، لیکن آپ کہتے نہیں تب کروں گا، پہلے پیسے دو، اسی کا نام رشوت ہے. اور رشوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرواشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. اس کو سخت کہا جاتا ہے عربی میں. چاہے مال کی صورت میں رشوت لی جائے، چاہے کسی عہدے کی صورت میں، تعریف کی صورت میں، کوئی اور فائدہ اٹھایا جائے، یہ سب چیزیں اس میں درست نہیں ہوتی اور یہ اسلام میں پسندیدہ بھی نہیں اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ولک بمثلن، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیے جو کسی کے لیے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ فرشتے کی دعا لے رہا ہوتا ہے نا. اسی طرح کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ بھی شفاعت حسن ہے. یعنی آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، حاضر یا غیر کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے لیے سفارش کروا رہے ہیں، کیونکہ دعا کرنے والے کو اجر میں اس کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری مل جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سفارش کے اندر بندے کو دنیا میں کسی چیز کی بات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن آخرت میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کر دے تو وہ ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے. پھر اسی طرح سفارش کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفارش کی بات کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، تو اس کے لیے پھر کچھ کنڈیشنز ہیں کہ انسان کے عمل کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو جو اس کو اسلام سے نکال چکی ہو، کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی، ایک کلمہ کیا ہو سکتا ہے، قتل کر دو، مار دو، یہ کلمہ ہے نا بولنے میں، ایک ورڈ، ایک صرف سینٹینس ہے، فرمایا صرف ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے. قتل کیا کسی اور نے، بس اس نے یہ کہہ دیا ڈن، کر دو، مار دو، ختم کرو، بس اس کہنے والے کو بھی پھر اس میں برابر کر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. یا لفظ مقیتن آیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، تو لفظ مقیت کا معنی قادر اور مقتدر دونوں ہے، یعنی حاضر اور نگران اور روزی تقسیم کرنے والا، یہ دونوں معنی ہے. اور اس جملے میں تینوں معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، حاضر اور نگران بھی ہے، اور روزی دینے والا بھی ہے. پہلا معنی لیں تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے اور سفارش کرنے والے کی جزا اور سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے. دوسرے معنی لیں گے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران اور حاضر ہے. کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا صرف اپنی ذاتی نیت سے کر رہا ہے. اور اگر تیسرا معنی لیں تو مطلب یہ ہے کہ رزق روزی تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کی تقسیم ہے، وہ خود ہی اس چیز کو لے کے چلتا ہے، کس کو کتنا دے کتنا کرے. ہاں تم اگر کسی کی سفارش کر دو گے تو مفت میں تم کو اس کا اجر مل جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے. یعنی نیک کاموں میں سفارش ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کاموں میں حصہ ڈالنے والا بنا دے. کسی غلط کام میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، مدد نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ تو سب سے بڑی سفارش ہے. جب آپ دنیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے آ، اور جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں کی صف میں لے آ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پوری بات کو ماننے اور سمجھنے والا بنا دے. دینی دنیاوی کاموں میں سفارش ہوتی ہے, کوئی ماننا چاہے مان لے, نہ مانے تو سفارش کرنے والا مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور مجھے کو معاف کریں. کیونکہ ایک لونڈی تھی, بریرہ ان کا نام تھا, حضرت عائشہ کی لونڈی تھی, تو حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا. اب جب وہ آزاد ہوئی تو مغیث نام کا ان کا شوہر جو غلام تھا, اس سے الگ ہونے ہو گئی. کہنے لگی کہ مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا کیونکہ میں ایک آزاد عورت ہوں. اب وہ مغیث ان سے بڑی محبت کرتے تھے, تو وہ روتے پکارتے ہائے بریرہ ہائے بریرہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی. تو آپ نے پھر بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم مغیث سے تعلق رکھ لو, یعنی کوئی بات نہیں, اگر غلام ہے تو تمہارا شوہر ہے. تو اس لونڈی کو دیکھے, اس دور میں اتنی جرات بھی تھی اور اس کا عقیدہ کتنا صحیح تھا. کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ مغیث کی سفارش کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ حکم. کہنے لگی اگر حکم ہے تو مان لوں گی, لیکن اگر سفارش ہے تو پھر نہیں مانوں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سفارش ہے, تو کہا پھر نہیں مانتی. یعنی اس دور میں ایسی آزادی تھی کہ ایک غلام عورت اللہ کے نبی کی سفارش کو ٹھکراتی تھی. تو آج پھر ہم کہاں اس کے اندر غلط باتیں لیں. تو اپنے عہدوں کا, اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا, اقربہ پروری رشتہ داروں کو فائدے دے دینا, اور غیر مستحقین کے اندر عہدے بانٹ دینا, چائے نام پانی کے نام پہ رشوت کو عام کر دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق دے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج ہم نے اپنا بہت ہی خوبصورت جو تھا تفسیر کا لیسن اس کو کمپلیٹ کیا ہے نا, بہت ہی خوبصورت, اتنی خوبصورت آیات اور پھر اتنی الحمدللہ اتنی ڈیٹیل اور اتنی سبحان اللہ جو ہے ہمارے لیے موٹیویٹنگ تفسیر, ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہمارے پاس ایسے ہے کہ ریکیپ کا ٹائم تو نہیں ہے, آپ مجھے ایک ایک چیز ایسے لکھیں. الحمدللہ بہت اچھے سے استاذہ نے ایکسپلین کیا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن ایک ایک, ایک آپ اپنا ایک ایک سینٹینس لکھیں سبحان اللہ کہ آپ نے کیا لیا. کیونکہ ابھی دیکھیں ہمارے پاس اس طرح رش میں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, بس ہم اپنے عمل کے لیے. ہو سکتا ہے جو آپ نے ایک چیز لکھی, is it okay? اچھا چلیں ہم کوئی ریکیپ کر لیتے. آپ بتائیں مجھے کیا کریں آپ بتائیں مجھے, شاباش جلدی سے بتائیں. کیونکہ اگر ہم ٹائم لیتے بھی ہیں نا تو فائیو, مگر میں آپ کے فائیو منٹ بھی ایکسٹرا لے لیتی ہوں تو اس میں بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن چلے ہم اس طرح کوئی گو تھرو کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں قتال کا ہو رہا ہے ہم پہ, ٹھیک ہے ٹمارو کر لیں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہاں مجھے ان شاء اللہ ٹھیک ہے. چلے کہ آپ مجھے ایک دو چیزیں ہم اس کو کر لیتے ہیں فیو سینٹینسز میں, کہ آپ بتائیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہو رہی تھی, کیوں ہو رہی تھی. قتال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارے نا کہ مسلمانوں کو کہ اللہ کے راستے میں لڑو, ہے نا, کیونکہ غزوہ احد کے بعد ہے نا اس کے بعد. اور سبحان اللہ استاد جی نے بتایا کہ مدینہ میں جنگ کی حالت تھی فتح مکہ تک سبحان اللہ, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترغیب دی, اور پھر جنگوں میں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ہمیں بتا دیا کہ سبحان اللہ کہ جب کوئی آتی ہے مصیبت تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, منافق جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے, وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتا ہے نا, اس کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے ان کے رویے دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ڈر ہے نا اللہ سے زیادہ, اللہ کے کون زیادہ ڈر کا حقدار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہم تو جہاد کریں, ہم قلم سے جہاد کریں, ایسے ہی ہے نا, ہم وہ تو نہیں کریں, لیکن یہ بھی آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا سبحان اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں سبحان اللہ یا آپ شہید ہو جائیں گے غالب ہیں, ہے نا, یا مارے جائیں تو شہادت ہے, یا پھر غالب ہیں. اللہ اس صبح بھی جو ہم نے بات کی تھی ون ون پالیسی, رائٹ. آپ لوگ ماشاءاللہ سب لکھ رہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے دی کہ جو مکہ میں رہ گئے تھے لوگ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تغیر کیوں نہیں تم کرتے. تو اب ہم دیکھیں ہمارے دنیا میں کتنے مسلمان سفر ہو رہے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہ اب یہ بھی ہم الحمدللہ جب سیکھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دعا کریں ان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہے نا.
اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جیسے کفر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کس کی خاطر جنگ کر رہے ہیں تو جس کے ساتھ جنگ کریں وہ کس کی خاطر کریں وہ بھی اپنی طرف سے کریں وہ شیطان کی خاطر تو اللہ ہم نے کیا کرنا ابھی تو ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ پوری شیطانی طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں اسلام کے خلاف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی جو چالیں شیطان کی کمزور ہے شرط یہ کہ تمہارے پاس ایمان ہوگا ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی خاطر بیچ دی ہے نا تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جو اللہ کی خاطر لڑے اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ دنیا لینڈ پیس آف لینڈ کے لیے نہیں اپنے نام کے لیے نہیں اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر لڑنا ہے نا اللہ کی خاطر لڑیں گے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر ہم نے آج پھر سبحان اللہ دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا آپ نے دیکھا اس میں بار بار یہ چیز آ رہی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے میری زندگی میں کہاں کہاں پہ ہے نبی کی اطاعت ہے کیونکہ اسی میں میری کامیابی ہے نا تو ہم نے یہ دیکھنا آپ نے اس میں دیکھا سبحان اللہ کے خفی وحی کا کہ جو کہتے ہیں نا حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو کفو ایدیاکم کہیں قرآن میں نہیں تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو بتایا ہوا تھا یہ تو مدینہ میں آ کے آیت نازل ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تو خفی وحی بھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ بھی اللہ کے ہی ذریعے تھا ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے منافقوں کے کھول دیے کہ کہتے وہ تمہارے سامنے کہتے ہیں تھا تو بعد میں وہ اللہ کے خلاف سازشیں نبی کے خلاف سازشیں اسلام کے خلاف سازشیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پہ تدبر کرنے کی آج ہمیں یہ بھی ملا نا اپا لا یا تدبر القرآن اس کو بنا لیں اپنا موٹو بنا لیں اس کو لکھیں اس کو کہ پھر آپ پتہ ہے کہ جو آپ ماشاء اللہ بھی وہی آپ لوگ کر رہے ہیں نا بالکل آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درگزر کرو اوائڈ کرو ٹکراؤ کی پالیسی نہ کرو جب تک تم لوگ خود اتنے مضبوط نہ ہو جائے نا تو یہ بھی ہم لوگ ہمارے لیے بھی اس میں سبق تھا سبحان اللہ اور پھر اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے ہمارے سب کے لیے سبق کے لیڈر جو ہے وہ اس کو لوگوں کو جوش دلانا چاہیے نا ہر عید المؤمنین ہے نا سبحان اللہ تو اس نے ایک اچھے لیڈر کی بھی مدر سبحان اللہ بجائے بچوں کو کہنے کہ ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں کر کے دکھائیں ان کے حوصلے بلند کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہمارے اندر اتنا زیادہ ہوگا وہ کنوکشن تو ہم ان کو کر سکیں گے اور پھر اینڈ پہ ہم نے کیا دیکھا کہ سفارش اچھے کاموں کی جب آپ اچھے کاموں کے لیے بلائیں گے سبحان اللہ کسی کو تو آپ کو ان کے کرنے کا بھی اجر ملے گا کتنی خوبصورت بات ہے اور غلط کاموں میں کریں گے تو وہ اس کے گناہ کا بھی ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی اچھے کام کی طرف کسی کو بلانے کا تو اس آنر پر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چنا تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام تو پرندوں سے کروا لے گا ہواؤں سے کروا لے گا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر چنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور ہماری نیتیں صرف خالص اور خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر بہت میری آج کا جو چار منٹ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے دو آئی نو کہ یہ ریکیپ نہیں ہوا لیکن اللہ جتنا بھی ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اللہم ارزقنا التفکر وتدبر لما یتلوه لسان من کتاب والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر فی اجادی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر اللهم تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله
إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا